أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.
بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس کے سلسلے کا درس نمبر 17. پچھلی مرتبہ سے جو دو نشستیں ہماری ہوئی ہیں وہ تشہد کے فضائل اور اس کے فقہی مسائل کے اوپر ہوئی ہیں. آج جو مکمل نشست ہے وہ بھی تشہد ہی پر ہے، لیکن ایک خاص مسئلہ جو کہ بہت زیادہ اس وقت مورد ابتلاء ہے اور مختلف مجتہدین کے مختلف فتاوے اس سلسلے میں موجود ہیں اور لوگ بار بار کنفیوز ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا تشہد میں شہادت ثالثہ یعنی تیسری گواہی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے. دینی چاہیے یا نہیں، مراجع کے فتوے تو ابھی آئیں گے. بات اگر صرف فتاوے کی حد تک رہتی تو بات بہت آسان تھی، جلدی ختم ہو جاتی، لیکن اس میں کچھ ایسے افراد نے کچھ ایسی خود ساختہ دلیلیں دینے کی کوششیں کی کہ جس سے ایک ابہام بہت زیادہ پیدا ہوا، لوگوں کے اندر گمراہی پیدا ہوئی. اس سلسلے میں صرف جو غلط دلائل ہیں ان کا رد آج مقصود ہے، باقی تمام مجتہدین کے فتاوی چاہے وہ کسی طرف بھی ہوں وہ قابل احترام ہے اور ہر شخص اپنے اپنے مرضی کا پابند ہے. اچھا، تشہد کے اندر جیسے کہ رائج تشہد ہے جو کہ آپ سنتی اور پڑھتی ہیں، اس کے اندر دو گواہیاں ہیں. ایک تو پروردگار عالم کی بیدانیت کی گواہی ہے اور دوسری پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی ہے، اور تیسری گواہی حضرت امیر کی ولایت کی، لیکن وہ جزو ایمان تو ہے، اس کے بغیر یقیناً کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس کو نماز میں بھی کہنا ہے یا نہیں، اس میں فتاوی مجتہدین کی کیا ہے وہ بھی آگے چل کر آنے والے. اچھا، جب ہر شخص اس کے اندر اپنے اپنے مجتہد کے فتوے کا پابند ہے تو پھر آخر اس مسئلے پر، اور واضح طور پر ہے کہ جو تشہد عام طور پر رائج ہے اس میں یہ دو گواہیاں دی جاتی ہیں، تو پھر آخر اس مسئلے میں اتنا شور و ہوگا کیوں ہے؟ دیکھیے، فقہی مسئلے کی حد تک تو یہ قابل برداشت تھا، لیکن جب اس کے قائلین نے ابتدا میں اس کے وجوب کا پرچار کیا کہ اس کو کہنا واجب ہے اور جو نہ پڑھے گا وہ غیر حلالی ہے، اور اس میں بعض جاہل قسم کے ذاکرین نے اور بعض شعرا نے اپنی تقاریروں میں اور اپنے کلام کا سرنامہ اس مسئلے کو قرار دیا اور ایک طنز تانے تشنی اور لوگوں کی اور حتیٰ کے مجتہدین کے ایمان کو ناقص قرار دیا اور ان کو مقصرین جیسے القابات سے نوازا جانے لگا، اس سلسلے میں جعلی فتاوے بنائے جانے لگے، بعض ضعیف بلکہ جھوٹی روایات کا سہارا اس میں لیا جانے لگا، غالیوں کی بنائی ہوئی روایات کو اس کے اندر داخل کیا جانے لگا، جیسے کہ آپ آگے چل کر ہم اس کو بیان کریں گے. تو اس میں فتنہ و فساد کی کیفیت پیدا ہو گئی. فقہی مسئلے کی حد تک پوری دنیا کے اندر یہ آج بھی مسئلہ ہے اور ہر شخص اپنے اپنے مرضی کا پابند ہے، لیکن یہ فتنہ و فساد صرف انڈیا اور پاکستان میں کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر جاہل افراد نے اس مسئلے کے اندر خامہ فرسائی شروع کر دی اور اپنے اپنے دماغوں کو لگانے لگے، اور اس میں زیادہ شک و شبے کی بات اس وقت پیدا ہوئی کہ جب ایسے ذاکرین نے جو 30-30-40-40 سال سے اشعر پڑھ رہے اور ان کی ان تمام 30-40 سالہ تقریروں میں کبھی بھی کہیں پر بھی نماز پڑھنے کی کوئی تاکید نہیں آئی، کبھی کسی اخلاقی اور فقہی حکم کا کہیں بیان انہوں نے نہیں کیا، وہ بھی اس کے فتاوے کو اچھال اچھال کر ممبروں سے بیان کرنے لگی، مفت کتاب سے تقسیم کرنے لگی۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ شک و شبے کی بات تو آتی ہے نا، کہ وہ ذاکرین، وہ خطبہ کہ جو اصلاً اجتہاد و تقلیدی کے خلاف ہیں، مجتہدین کے خلاف کام کرتے ہیں، اس مسئلے کو مجتہدین و مراجع کی توہین اور تحقیر کا سبب بنا دیا، اور عام لوگوں کے اندر مجتہدین اور مراجع کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے ذاکرین تو ایسے ہیں اس کے اندر کہ وہ صرف ایک عربی عبارت کو اعراب لگا کر نہیں دے سکتے اور صحیح طور پر پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ بھی مجتہدین اور مراجع کے اجتہاد کا مذاق اڑانے لگے۔ جال سازیاں اور تدلیس، اس کی فیکٹریاں کھل گئیں اور فتاوے کو اس طرح سے غلط انداز میں پیش کیا کہ جو لوگ فقہی اصطلاحات تک نہیں سمجھتے ہیں انہیں ان کی کم علمی کی بنا پر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ میں بیان کرنے والا۔ اچھا، پھر ایک اور وجہ یہ ہوئی کہ پاکستان میں جن مجتہدین کی کوئی تقلید ہی نہیں کرتا ان کے فتاوے کا پرچار کیا جانے لگا، اور یعنی وہ خود نہ خود کسی کی تقلید کرتے ہیں فتوے کو پیش کرنے والے، اور ان مجتہدین میں سے جب میں آپ کو نام سناؤں گا تو آپ میں سے 99.99% بلکہ ہو سکتا ہے 100% ان کے ناموں سے بھی واقف نہ ہو۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اس کے اندر ایک فتنہ و فساد کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اچھا، دنیا کے کسی اور ملک میں جہاں بھی شیعہ پائے جاتے ہیں وہاں پر یہ فتنہ اس انداز سے نہیں جس طرح سے یہاں پر اچھالا جا رہا۔ اس لحاظ سے اس مسئلے میں کسی بیرونی مداخلت کا امکان بھی، یعنی اس کو بھی کہا جائے گا خارج از امکان نہیں۔ اچھا، شاذ و نادر فتاوی اگر آپ چیزوں پہ جمع کریں، یعنی جو بہت ہی کم فتاوے پائے جاتے ہیں مختلف، دیکھیں مسائل فقہ میں تو علماء میں اختلاف رہا ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو بہت ہی شاذ و نادر ہیں، بہت کم تاریخ تشیعوں میں اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو وہ بہت کم پرسنٹیج بنتی ہے۔ مثلا کتنے ہی مجتہدین ایسے ہیں، گزرے ہیں، اب تو خیر نہیں ہیں، کہ جو کہ شراب کو حرام سمجھتے تھے لیکن نجس نہیں سمجھتے تھے، ان کے پاس اپنے دلائل تھے، جو بھی دلائل، لیکن ان کی تعداد بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر۔ کیا اس بات کو بیس بنا کر اور ان کا فتویٰ دکھا کر اس بات کی آج تبلیغ کی جا سکتی کہ دیکھیں فلاں مجتہد جو آج سے 700-800 ہزار سال پہلے گزرے ہیں ان کا یہ فتویٰ تھا کہ شراب نجس نہیں ہے، لہٰذا اس کا فتویٰ کا پرچار شروع کر دیا جائے؟ کچھ ایسے ایک آدھ کوئی گزرا ہے جو آئمہ معصومین علیہ السلام کے سہو و نسیان کے قائل رہے کہ ان سے امکان ہے صحاب ہونے کا، ان سے امکان ہے بھول چوک کا۔ اب کیا کسی شخص کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ان کا 800 سال پرانے 1000 سال پرانے کسی عالم کا فتویٰ لے کر آئے، ان کی کتاب ممبر پہ سے لا کر دکھائے اور کہے کہ دیکھیے یہ ہے، وہی کیونکہ اس کے قائل تھے لہٰذا ہمیں اس کی ترویج کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے جیسے مثلا ہمارے عالم گزرے ہیں محدث کاشانی، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ غم امام مظلوم میں حرام والا گانا بھی جائز ہے، گزرے بہت پہلے۔ اب کوئی شخص لے آئے اور ممبر سے اٹھا کر یہ بیان کرنا شروع کر دے کہ دیکھیے ان کے فتوے کے مطابق گانے کی طرز پر نوحے اور مرثیے اور یہ سب پڑھنا جائز ہے، اور اس کی تبلیغ شروع کر دے، کیونکہ محدث کاشانی کا فتویٰ یہ تھا، تو ظاہر ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ ان باتوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کہ کیا ہم یہ کر سکتے کہ دنیا تشیعوں میں جتنے شاذ و نادر فتاوے گزرے ہیں ان سب کا ایک دیوان مرتب کر لیں؟ بعض اوقات وہاں پر ہوا بھی تھا، ایک دفعہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ تشریف لائے تھے اور ایک عالم، اچھا دیکھیں ہر نجف پہ رہنے والا ہر شخص کو آپ مجتہد نہیں کہہ سکتے، بہت سے چھوٹے لیول کے بعض اوقات مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے ان کے نظریات تھے کہ وہ ادھر ادھر سے شاذ و نادر فتاوے کا کسی نے ایک مجموعہ بنایا، ان کے نام سے پرنٹ کروا کے فوٹو کاپی کرا کے تقسیم کر دیا۔ حتیٰ کہ محسن الحکیم تک کے ہاتھ میں دے دیے کہ فلاں صاحب کی یہ فتاوی. اسی طرح کے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ویسے شراب نجیس نہیں ہے اور حرام والا گانا جائز ہے ادھر ادھر سے کریں. تو بہرحال ایک ہنسی مذاق کی سیما پر کیفیت ہوئی اور اس انداز سے اس کی ایک الگ تفصیل ہے. تو کیا اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس یہ جو افراد ہیں کچھ ایسے شاذ و نادر فتاوے نکال کر اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ زمانے میں جو مجتہدین ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ان کی تقلید کیا کہتی, ان کے فتوے کیا کہتے ہیں. اگر آپ ابھی والے سارے بھی آگے چل کے آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے, وہ سارے مجتہدین تو کہتے ہیں مثلا نماز باطل ہو جاتی, یا وہ کہتے ہیں اس کو نماز کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے, اور آپ قائل کر رہے ہیں زبردستی کہ سب لوگ اس کو پڑھیں چاہے آپ کے مرض تقلید کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, تو آپ سب کی نمازیں باطل ہو جائیں گی. اس طرح کی ترویج کرنا, خود کسی بھی عاقل شخص کے سامنے مسئلہ رکھا جائے کہ آپ جن لوگوں کا فتویٰ بتا رہے ہیں اور لوگوں کو اس پہ قائل کر رہے ہیں, اس سے تو میجورٹی کی 99.99% افراد جو اس معاشرے کے اندر ہیں 100% کے قریب تقریباً, ان سب کی نمازیں باطل ہو جائیں گی اس طرح سے, کیونکہ ان کی مرضی تو اجازت ہی نہیں دیتا اس کا. اچھا, اب جو غیر عالم مجتہدین ہیں, ٹھیک ہے, مجتہدین کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. صف اول کے مجتہد ہوتے ہیں, صف دوم کے مجتہد ہوتے ہیں, صف سوم ہیں, چہارم ہیں, اس طرح سے کر کے باقاعدہ علم کے اعتبار سے اہل خبرہ تعین کرتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ علم کس کا ہے. جس کا علم ہو اس کی تقلید کی جاتی. اگر کوئی مثلا دسویں درجے کا اگر مجتہد ہے, مثلا ابھی اجتہاد کے اوپر پہنچا ہے, یا اس کو 5 سال ہوئے یا 10 سال ہوئے, آپ اس کا فتویٰ ان مراجع کے مقابلے میں لے کر آئے جو 80-90 سال کے 100-100 سال کے تقریباً جو ہیں, اور 50-50 سال سے ان کی مرجعیت مثلاً چل رہی ہے, تو ان لوگوں کے علم کے اندر بھی بہت فرق ہوتا ہے. تو جن کے فتوے عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں وہ علم میں عالمیت کے لیول کے اوپر اکثر اہل خبرہ کے نزدیک نہیں, بلکہ تقریباً سارے ہی اہل خبرہ کے نزدیک, ایک آدھ کے ایکسپشن کو چھوڑ کر, وہ بھی صف میں کہاں جاتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. تو اب آپ خود سوچیے کہ جن مراجع کی تقلید یہاں پر ہوتی نہیں, یا جو علم میں بہت پچھلی صفوں کے اندر ہیں اہل خبرہ کے نزدیک, ان کے فتاوے پیش کرنا مثلا, کتنے نام ایسے ہیں جیسے بھی آگے چل کر آیت اللہ مثلا یاسب الدین رستگار جوہباری, کسی کے نام بھی نہیں سنا ہوگا, آیت اللہ مبشر کاشانی, آیت اللہ مثلا جمیل حمود الدین عاملی, محمد علی گرامی, یہ کوئی بھی ان میں آپ میں سے اس کی تقلید میں نہیں ہے. تو زبردستی ان کے فتوے آپ دکھا کر کسی کو قائل کرنے کے تک سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, اب اس کے اندر فتنہ و فساد کیوں ہوا؟ اب آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مسئلے میں آپ اگر آپ غور سے ان کلپس کو سنیں, اور وہ اتنی زیادہ ہیں, میں تو صرف کوشش کروں گا کہ چند منٹس کے اندر آپ کو ایک صورتحال کا اندازہ ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ گرما گرمی کیوں ہوئی. فتنہ فساد تو اس کے اندر آپ نوٹ کریں گے یہ بات کہ جہاں ایک طرف تو تمام مجتہدین کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے, فقہی مسئلہ تو اپنی جگہ غلط بتایا جا رہا ہے, لیکن تمام مجتہدین کو ایک لحاظ سے جاہل, مقصر, غیر حلالی اور اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے معاذ اللہ, اور وہ افراد کے جو علمی لحاظ سے کوئی مقام نہیں رکھتے, وہ اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے جو فتنہ فساد کی کیفیت ہے وہ پیدا ہوئی ہے. ورنہ فقہی مسئلے کے ایک اختلاف تو دنیا تشیعوں میں تقریباً ہر مسئلے کے اندر ہر جگہ پر موجود ہے. اب آپ دیکھیے, آپ کو دکھایا جائے گا,
لوگ مرد حق وہ پیغمبر کے چار اساس, اب شاہ انگلیوں کی طرح جس میں دل کا راز, حلالیوں کو دعوت ہے حلالیوں کو, لوگوں میں مرد حق وہ پیغمبر کے چار اساس, اب شاہ انگلیوں کی طرح جس میں دل کا راز, تا حشر جس کی ضرب پہ سجدے کریں گے ناز, تا حشر جس کی ضرب پہ سجدے کریں گے ناز, وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخ رو نماز, وہ جس جس کا نام لے کے ہوئی شرخرو نماز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی شرخرو نماز. شہید موشن نقوی کہتے ہیں جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو، تشہد میں اس کا نام ضروری ہے. جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں. کچھ منہ سے کہہ رہے ہو وہ جزو اعضا نہیں. علی کے بغیر تجھے نماز نہیں بچائے گی. علی کو چھوڑ دے خود نماز نہیں بچتی.
رسول اللہ نے پڑھا، جناب سیدہ نے پڑھا، امام حسن نے پڑھا، امام حسین نے پڑھا، ہر امام نے پڑھا. ہم نہ پڑھیں،
ہم نہ پڑھیں. اور ہم نے تو بچپن سے پڑھا ہے بھائی، ہمیں تو سکھایا گیا تھا، ہندوستان میں اب تک پڑھا جا رہا ہے.
وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں نکالا، کیوں نکالا گیا؟
ان سے پوچھئے کیوں نکالا گیا. یہ ہے کتابوں کے حوالے، عربی 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 کی کتاب، اردو کی نہیں، عربی کی. اور سن لیں، آیت اللہ عظمیٰ سید عبداللہ شیرازی کہتے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھو. یہ ہے دستخط اور یہ مہر ان کی. آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبت، یہ ہے مہر. حضرت آیت اللہ سید محمد شیرازی مجتہد اعظم قوم مقدسہ ایران، یہ ہے مہر انگوٹھی کی اور یہ ہے دستخط. پڑھو. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد جواد تبریزی نجفی، یہ ہے مہر، یہ ہے دستخط. پڑھو. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد علی تبائی دمش عکس فتویٰ قوانین شریعہ کے مطابق، یہ ہے مہر، یہ ہے دستخط. پڑھو. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد علی تبائی دمش اشہد ان علی ولی اللہ، یہ اوپر لکھا ہے. پڑھو. یہ لکھا ہے دستخط. مرجع عالی قدر آیت اللہ سید محمد علی طباطبائی اشہد ان علی ولی اللہ، نماز جنازہ میں پڑھنا واجب ہے. پڑھو. آیت اللہ العظمیٰ عقائد خامنائی کی طرف سے جاری ہوا فتویٰ، یہ دستخط، یہ مہر. پڑھو. سید المجتہدین آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشی نجفی، واجب ہے آیت اللہ کہہ رہے ہیں، واجب ہے تشہد میں پڑھنا، یہ ہے مہر، یہ ہے دستخط. پڑھو. سید المجتہدین آیت اللہ سید شہاب الدین حسینی مرشی امام جمعہ حرم معصومہ قم مقدسہ، یہ ہے دستخط، یہ ہے مہر. پڑھو. آیت اللہ العظمیٰ سرکار امام خمینی رحمت اللہ علیہ شہادت ثالثہ مقدسہ کے متعلق، میرا عقیدہ ہے کہ اس کو تشہد میں پڑھنا چاہیے، یہ ہے خمینی کے دستخط. اللہ خمینی کا یہ دوسرا فتویٰ جس میں فرماتے ہیں علی ولی اللہ اور ان کی اولاد کی ولایت کا اقرار مشتمل دعا کا ذکر اثناء نماز میں ہر جز ہر جگہ جائز ہے، امام خمینی رحمت اللہ علیہ. سید محمد تقی مجلسی، واجب ہے اشہد ان امیر المومنین تشہد میں. شیخ مرتضی آل یاسین کاظمین عراق، یہ مہر ہے، یہ دستخط ہے، یہ کوئی نقلی نہیں ہے. ابو القاسم خوئی، یہ عربی میں ہے، میں دے رہا ہوں، ابھی بٹیں گے اور اس کا فوٹو کرا کے واجب ہے. ہر پیش امام سے کہو انشاءاللہ جب شیعہ علماء پڑھوائیں گے تشہد میں علی ولی اللہ تو پھر سنیوں سے بھی ہم پڑھوا لیں گے. اسماعیلیوں سے بھی پڑھوائیں گے، بوہریوں سے بھی پڑھوائیں گے. یہ بوہریوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، عباس پلی والا، ان کا ہمارا وعدہ ہے، یہ برہان الدین سے کہیں گے سب اگر نہیں پڑھتے ان کے تو شاید پڑھا جاتا ہے. خانیوں کے بھی پڑھا جاتا ہے. کچھ شیعہ ہیں جو ضد پہ ہیں, انہیں پیار سے سمجھائیے پڑھو. اتنی سا تو کہنا ہے علین ولی اللہ. ہمارے باپ دادا کہتے تھے, امام فرماتے ہیں سب کہتے تھے, عراق میں ایران میں سب کہتے تھے, یہ پاکستان میں کیا نئی بات ہو گئی ہے؟ کیا بات ہو گئی ہے؟ کہے کے لیے نہیں کروں گا. کیا ولایت علی سے ضد کیا ہے؟ ضد کیا ہے تو کس سے؟ مولا علی سے.
نعرہ حیدری بھائی, نماز میں تشہد ہے نا, تشہد کی کیا معنی ہے؟ تشہد کی معنی ہے گواہی دینا. آج سارے مل کر بات کرو, پڑھے لکھے درات میں بات کرو. تشہد کی معنی ہے گواہی دینا. کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی. رات جا کر سوچنا کب سے لکھ نے کیا کہا نوجوانوں, تشہد میں ہم گواہی دیتے ہیں. کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی. تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ گواہی میں شاہدی دیتا ہوں کہ لائق ہے, لا الہ کی ہو گئی گواہی. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, محمد رسول کی گواہی ہو گئی. اگر تو واقعی شیعہ ہے, بڑا جملات کر دیا ہے, اگر تو واقعی شیعہ ہے تو پھر خدا کے سامنے علی ولایت کی گواہی دینی پڑے گی. اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ میرے دوستو, میں مولوی کو میں رسول کے مقابلے میں لاؤں گا. کہاں مولوی, کہاں میرا رسول؟ جب قرآن کی نسل موجود ہے, میرا رسول پڑھتا تھا, تو میں مولوی کو رسول کے مقابلے میں کیسے لاؤں؟ یہ بھی, اور پھر بھی اگر کوئی کہے صحیح فلان مولوی نے منع کیا ہے, تو تمہیں اس کو ڈوب کر مرنا چاہیے جو رسول کے مقابلے میں, رسول کے مقابلے میں مولوی کو لے کر ہے. ارے مولوی کو آتا کیا ہے؟ مدرسہ میں, مدرسے میں پڑھانا اور بات ہے, مطالعہ اور بات ہے. یا تو تم کہو کہ میں نے دیکھی ہے لیکن چھپائی ہے, تو پھر آج بنا تھا توجہ. گھبرا گئے ہیں میرے بزرگ, گھبرائے نہیں.
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے مجھ سے چٹوں میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا تشہد میں علی ولی اللہ اگر ہم پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ یہ جواب علماء سے لیجئے گا. میں قلندرانہ ایک بات کرتا ہوں کہ علی ولی اللہ تشہد میں پڑھنے سے اگر مروان کی نماز ہے تو نہیں ہوگی, سلمان کی ہے. کرتے ہیں ایک شہادت ہے لا الہ الا اللہ, دوسری شہادت ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, تیسری شہادت کوئی تیرے باپ کی ہے تو تو لے, نہیں تو مولا علی کا نام لینا. ایک جھگڑا چلا ہوا ہے, چکر چلا ہوا ہے کہ جی اس کے اندر جی یہ نام آ جاتا ہے الگ سے جو نہیں آیا تشہد میں, الگ سے نام آ جاتا. میں کہتا ہوں اگر تشہد ہے تو پھر پورا تشہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, ٹھیک ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگے پڑھیے, وہ بھی تشہد کا حصہ. پڑھے علماء کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تشہد کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ السلام علینا, اب پڑھنے والا پڑھتا ہے سلام ہو مجھ پر, پہلے ہے مجھ پر پھر اللہ کے نیک بندوں پر. اپنا نام تشہد میں لا رہا ہے کہ سلام ہو مجھ پر. ارے جس کے منہ پر بیوی کھلا مارے وہ تو تشہد میں ہے, جس کے بغیر علی کی ولایت کے نماز نہیں ہوتی اس کا نام بات چلتی.
آؤ ترجمہ کمائے زامن, کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا ہے؟ دوڑتے ہوئے گھوڑا اپنے ناک سے, نتھنے سے فراٹا بھرتا ہے, پھنکارتا ہے, پھنکارتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے علی کے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پھنکار کی قسم. میں سمجھا نہیں پا رہا, یا تم چیستان حیرت میں ڈوبے ہوئے ہو؟ کسی عالم کی قسم نہیں کھائی, اور جس عالم کو اللہ نے علی کے گھوڑے کے ناک کے پانی کے برابر نہیں سمجھا, اسی سے پوچھتے ہو کہ علی نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ شروع ہی ختم ہو گئی. غزنفر سامنے نہیں آیا. آپ کو پوچھنے کا حق ہے نا کہ جو اعلان کیا تھا جھوٹ تھا, منافقت تھی. سمجھ میں آئی بات؟ یا غزنفر خود نہیں آیا تو مولوی بلاتا تو ہے یا اعلیٰ خیر العمل کہہ کے, اور اگر نماز میں علی نہ ہو تو پھر پوچھا کرو تو نے منافقت کی ہے یا علی نے تیری نماز کو آنے کے لائق ہی نہیں سمجھا. اب تو محمد سے بڑا عزت دار تو نہیں؟ چھوڑ دے, اگر ملا کے کہنے پر علی کو ماننا ہے تو علی کا در چھوڑ, وہ علی کا مولا اس کی امامت میں شریک کرے تو عمل چلے جائے. تو علی کو نماز سے نکالے پھر بھی نمازی ہے.
الحمد بڑی فارغ لے دی, مسئلہ تو میرا حل ہو گیا. سوائے حرامی کے مکر سکتا کوئی نہیں. فتوہ تمہارا اپنے دو رکعتیں ٹھیک پڑی تھی, تیسری چھوڑ دی تھی. جو صحیح پڑی تھی تم کہتے ہو وہ بھی ضائع. عباس کے علم کی قسم, جو علی ولی اللہ نہ پڑھے نہ توحید قبول ہے نہ رسالت.
اسی کے لیے قرآن میں آیت آئی ایسی نمازیں تمہارے بچوں کو بہکا رہے ہو, ناقص نماز پڑھوانا چاہتے ہو. کیا مطلب یہ کون سی دلیل ہے کہ چونکہ ماں باپ نے نہیں پڑھا, دادا نے نہیں پڑھا تو اب کیا پڑھیں گے؟ کیا بات, جب یاد آ جائے, جب ہوش آ جائے گا, جب ہوش. جتنے دور ایسے آئے کہ اذان میں سے علی ولی اللہ نکالنا پڑا, پھر رکھا گیا, پھر آیا, پھر ہٹا, پھر رکھا گیا. لیکن فقہ کا کوئی مسئلہ بھی ہے؟ آیت اللہ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں. بغداد کی مسجد میں جھگڑا ہو گیا کہ یہاں علی ولی اللہ کی اذان نہیں دینے دیں گے, حکومت کی طرف سے پابندی لگی کہ علی ولی اللہ نہ ہو. آیت اللہ موسم حکیم جو اس وقت آیت اللہ تھے, عالم تھے, ایران میں نجف میں جا کے لوگوں نے کہا فتوا دیجئے علی ولی اللہ بند کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. کہا سنو, جب روکا جائے علی ولی اللہ تو واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈیفنس میں روکا گیا ہے تو سب کے لیے واجب.
یہی یہاں ہو رہا ہے کہ یہ بلا فصل ہے. فصل کہتے ہیں بال برابر فیصلہ میرے جسم اور گردن میں آ جائے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا, میری موت واقع ہو جائے گی. ایک بال برابر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے علی بلا فصل ہے, رسول کے خلیفہ بھی بلا فصل ہے, وسیع بھی بلا فصل ہے. اور جب بلا فصل ہے تو وہ تو جدا ہو ہی نہیں سکتے. نماز میں کیسے جدا کرنا یا مجھے بتا دے, یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. چیلنج دے رہا ہوں, سارے اکٹھے مل کے آ جاؤ, میں اکیلا میدان میں آؤں گا. جس بات پہ مرضی ہے میں مناظرہ کرنے کے لیے تھی یار, یہ میری سی ڈی انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی, سن لیں. آٹھ تقریریں میری تحمل سے سن لیں اور اس کے بعد مجھ سے مناظرہ کر لیں, مباحثہ کر لیں, جو چاہتے ہیں کر لیں. تو گزارش یہ ہے, علماء کا احترام اپنے مقام, وہی آپ بات کر رہے ہیں گواہی. جب اللہ کے کورٹ میں کھڑے ہوئے, کہا جی میں نے تو دیکھا ہی نہیں, یہ علی ولی اللہ کے لکھا ہو, سمجھ رہے ہیں؟ تو انہی جملوں پہ آج کے فضائل کا اختتام کرتا ہوں.
قرآن کہتا ہے مشرک نہ بنو, قبلہ کربلا کے بعد کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا.
تو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ پڑھیں علی ولی اللہ نہ پڑھیں, خدا میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں باطل نہ کہیں. پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی, میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھیں,
میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا کسی کے ساتھ، منت کر رہا ہوں یہ لاؤڈ اسپیکر کے بلندی سے. اب باطل شیعہ تو تب بھی باطل نہ کہے، سننی ہے تب جب علم کے در علم کا دروازہ ہی وہ ہے، تو دروازہ تک نہیں پہنچو گے شہر تک کیسے جاؤ گے؟ تو کوئی بھی ہے وہ باطل نہ کہے.
تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو کیفیت پیدا ہوئی جو میں سے پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ فتنہ و فساد کی کیفیت کیسے پیدا ہوئی، علماء اور مراجع کے خلاف ایک محاذ آرے کی کیفیت کیسے پیدا ہوئی ایک فقہی مسئلے کے اندر، اس کا آپ نے ایک اندازہ کر لیا. بہت تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ تین چار گھنٹے کم سے کم آپ کو مزید کلپس دکھائی جا سکتے تھے. کہ موجودہ جتنے بھی مجتہدین ہیں جن کی تقلید ہوتی، ان میں سے کسی نے بھی اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جو سب سے زیادہ تقلید یہاں پر جن کی ہو رہی ہے. مثلا آپ سیستانی ابھی ان کے فتاوے آگے چل کر آئیں گے، انہوں نے کوئی اجازت نہیں دی. رہبر معظم نہیں اجازت دی. آیت اللہ کوئی کی تقلید اب تک ہوتی ہے، انہوں نے نہیں اجازت دی. امام خمینی انہوں نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی. اس سے پہلے جتنے بھی فتاوے آپ کو ممبر سے اچھال اچھال کر دکھائے جا رہے تھے کہ پڑھو پڑھو، ابھی ان کی اوریجنل کتابوں کے ریفرنسز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان حوالوں کی کیا حقیقت تھی. آیت اللہ شبیری زنجانی، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے نزدیک، العالم فالعالم کے لحاظ سے ہیں، انہوں نے اجازت نہیں دی. آیت اللہ وحید خراسانی، ان کی بھی اجازت نہیں ہے. آیت اللہ اسحاق فیاض، ان کی بھی اجازت نہیں ہے. آیت اللہ سعید الحکیم، ان کی بھی اجازت نہیں ہے. آیت اللہ حافظ بشیر رجفی، ان کی بھی اجازت نہیں ہے. آیت اللہ ناصر وکارم شیرازی، ان کی بھی اجازت نہیں. انہیں افراد کی تقلید یہاں پر ہوتی ہے. اب ایک آدھ جو چند ایک ہیں وہ بھی آگے چل کر آئیں گے، پھر ان کی کیا دلیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ لوگ جو دلائل دیتے ہیں وہ کتنے غلط دلائل ہیں جو عام افراد زاگرین اور وہ اس قسم کے جو لوگ اس کے اندر آ گئے ہیں اور ایک علمی مسئلے کے اندر انہوں نے دخل دینا شروع کر دیا. اچھا اب اگر آپ دیکھیں خالی معاملہ یہیں تک نہیں تھا، بلکہ شعر بنائے جانے لگے، دیتے نہیں تشہد میں علی کی گواہی کس لیے، اور کرتے ہو مسلح پہ فعل حرام کس لیے، اور حجت تو صرف لقب معصوم امام کا، مفسر وہ کہتے ہو حجت الاسلام کس لیے. اب دیکھیں دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، نماز میں اس کو اضافے والا کام بھی ہو رہا ہے اور مجتہدین و مراجع کے خلاف بات بھی کی جا رہی ہے. اس کی جھولے سے ہی فرشتے شفا پا جائیں، مولوی نماز میں اس کے باپ کا نام کھا جائیں. یہ سب یہ ہیں ساری چیزیں، اس کے اوپر لوگ خوب شیئر کر رہے ہیں. اس کو نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں، مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کر، میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا، میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک کر. نماز مومن کی معراج ہے، جب محمد کی معراج علی کے بغیر نہیں ہو سکتی تو تیری نماز علی کے بغیر کیسے ہوگی ایک ذاکر. اور اس طرح کے جعلی خطبات پھیلائے گئے کہ مثلا امام حسن عسکری کا خطبہ ولایت، جس نے ولایت علی پر شک کیا اس نے اللہ پر شک کیا، جس نے ولایت کو جھٹلایا اس نے محمد کی نبوت کا انکار کیا، جس شخص نے بھی اپنی نماز، جس نے بھی اپنی اذان نماز کلمے کسی بھی عبادت سے ولایت علی کو خارج کیا اس نے اللہ اور رسول کو اپنی عبادت سے خارج کیا، جس نے بھی علی بن ولی اللہ کے بغیر کوئی عبادت انجام دی اس نے شیطان کی پرستش کی اور باطل عبادت کی. نہ اس کتاب کا پتہ ہے کس کا طبع قوم مولف جعفری بحوالہ بحر الفضل. یہ سب فرضی ٹائپ کی جو ہیں چیزیں ہیں جس کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے. ساری دنیا میں ظلم سہتا ہوں، بندگی میں علی کے رہتا ہوں، تم تشہد کی بات کرتے ہو میں علی کو نماز کہتا ہوں. چلے اچھا اس طرح سے عشق حیدر قضا کر رہے ہیں لوگ قسم، کس قسم کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں کے نام نماز سے نکال کر جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، یعنی تنز لوگوں کے اوپر اس انداز سے کرنا. جبکہ مجتہدین کو اگر آپ دیکھیں، ان کے فتاوے کو اگر آپ دیکھیں، تو بات بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ نظر آتی. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ سیستانی کی بھی اگر آپ آفیشیل ویب سائٹ پر بھی جائیں، سوال و جواب کے سیکشن میں جائیں، تو باقاعدہ ان سے سوال پوچھا ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ، یعنی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجت اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، احتیاط واجب کی بنا پر نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں. اچھا پھر ایک التشہد فی الصلاۃ اس میں بھی جو استفتاءات ہیں ان سے پوچھا ہے کوشش اگر کافی عرصے تک اس طرح سے پڑھتا رہے نمازیں کہ جس میں اس نے اس انداز سے تشہد پڑھا ہو اور اس میں شہادت ثالثہ پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اگر جہل قصوری ہے یا قاصر اور مقصر دو قسم کے جاہل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کے جہالت میں اپنا قصور ہوتا ہے تم شہروں میں رہتے ہو تمہیں سب چیزیں پتہ چل سکتی ہیں عالم سے پوچھ سکتے ہو پھر بھی تم جاہل رہے اس کو جاہل مقصر کہتے ہیں اس فرماتے ہیں اگر جاہل مقصر ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر تمام ان نمازوں کی قضا کرنی ضروری ہے جس میں شہادت ثالثہ پڑھی اور اگر جاہل قاصر ہے بیچارے کو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا وہاں کوئی قائل پیش امام تھا مثلا اس نے کہا کہ تم نا اس میں اس طرح سے پڑھا کرو بچپن سے وہی سنتا آیا وہی اس کا اعتقاد بن گیا اور وہ اس طرح سے یعنی جہالت میں اس کا قصور نہیں کوئی ٹیچر پڑھانے آنے لگا وہ اس کا قائل تھا اس نے بچپن سے یہی نماز اس کو سکھا دی تو اب ایسے افراد کے لیے کہا کہ ان کو نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں لیکن عام طور پر جو جاہل مقصر ہوتے ہیں ان سب کو احتیاط واجب ان تمام نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی جو اس نے شہادت ثالثہ کے ساتھ پڑھی اور یہاں تک کہ آغا سیستانی نے اس کا بھی فتویٰ دیا کہ اگر کوئی پیش امام ایسا ہے کہ جو شہادت ثالثہ پڑھتا ہے تشہد میں تیسری گواہی اضافی طور پر دیتا ہے تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ایسے پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنی بھی جائز نہیں نماز پڑھنی ہی جائز نہیں یعنی شروع ہی سے نہیں پڑھ سکتے بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ جس وقت وہ شہادت ثالثہ پڑھ رہا ہوگا ہم خاموش ہو جائیں گے ہم نہیں پڑھیں گے نہیں اس صورت میں بھی جائز نہیں شروع ہی سے اس کی ابتدا جائز نہیں کہ جو بھی شہادت ثالثہ پڑھتا ہو اچھا اس طرح سے رہبر معظم اچھا ابھی جو ممبر سے فتوے لہرائے جا رہے تھے ان میں رہبر معظم کا نام بھی آ رہا تھا خالی دوبارہ اس کو سنوایا جائے آپ کو تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کس جگہ پر تھا یہ
آیت اللہ العظما عقائد خامنائی کی طرف سے جاری ہوا فتویٰ یہ دستخط یہ مہر
دیکھا آپ نے ان کا نام لیا گیا آپ رہبر معظم کا ان کا فتویٰ اگر شہادت ثالثہ کو تشہد کا جز سمجھ کر پڑھا جائے تو نماز باطل ہے تشہد نماز میں وہی پڑھا جائے جو تمام مجتہدین نے اپنے رسالے عملیہ میں تحریر کیا ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے خواب و امر کتنا ہی صحیح اور حق کیوں نہ ہو میرے بر معظم کا فتویٰ اور باقاعدہ جو ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے خامنائی ڈاٹ آئی آر آفیشیل ویب سائٹس میں سے ایک ہے اس میں بھی یہی سوال ان سے پوچھا ہے مبتلات نماز میں اور جو ان کی کتاب عجوبۃ الاستفتاءات ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 501 کہ کیا نماز میں ذکر شہادت ولایت امیر المومنین تشہد میں پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے جواب نماز اور تشہد وہی پڑھنا چاہیے جو کہ تمام مراجع عظام شیعہ نے اپنے رسالہ ہے عملیہ یعنی توضیح المسائل کے اندر بیان کیا ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے چاہے وہ کلام کتنا ہی صحیح اور حق کیوں نہ ہو دیکھیے بہت سارے آپ کے عقائد ہیں نا جو آپ کے عقائد بالکل حق اور صحیح ہوتے ہیں مثلا آپ کا عقیدہ ہے کہ پولیس سرات ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ مثلا میزان پہ سے آپ کو گزارا جائے گا آپ کا عقیدہ ہے کہ 124,000 انبیاء ہیں اور 124,000 انبیاء میں سے مثلا 26 کے نام قرآن کے اندر آئے اور سب پہ عقیدہ ہے کیونکہ یہ سارے اعتقادات کو تشہد میں ظاہر کرنا ضروری ہے کہ عقیدہ تو صحیح تو وہی رہبر معظم نے اپنے فتوے کے اندر لکھا ہے خواہ عقیدہ کتنا ہی صحیح اور حق کیوں نہ ہو تشہد وہی پڑھنا چاہیے کہ جو کہ احادیث کے اندر آیا ہے مراجع عظام شیعہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا جب ان کے سامنے ان کی کتاب کے اندر ان کے ہر جگہ آفیشیل ویب سائٹ پہ تو یہ کون سا فتویٰ جو ہے اپنا پتا چل رہا ہے بس ایک ہاتھ میں کوئی پرچہ ہے اور اس کو مثلا لہرایا جا رہا ہے تو اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی اسی طریقے سے آیت اللہ سعید الحکیم آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی فتویٰ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ مومن کے لیے نماز میں تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا جائز ہے اس روایت کی بنیاد پر جو احتجاج تبریسی میں امام صادق سے مروی ہے کہ جب بھی تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو تو اس کے بعد علی امیر المومنین بھی کہو جواب یہ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کلام ہے یعنی نماز میں جو آپ عام بات چیت کرتی ہیں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے نا تو یہ اس طرح کا کلام اور کلام نماز کو باطل کرتا ہے اور تشہد اذان کی طرح نہیں ہے کہ اذان کے دوران کلام کرنا اذان کو باطل نہیں کرتا یعنی اذان کے دوران اگر آپ کوئی بات کر لیں تو اذان باطل نہیں ہوگی کہ آپ اسے دوبارہ پڑھیں لیکن نماز کے دوران اگر آپ نے کوئی عام بات چیت شروع کر دی جس کا حکم نہیں ہے, جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. تو کہا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کا کلام ہے. یہ مثلا اگر آپ داخل کریں گے تو اللہ نے حکم نہیں دیا, تو گویا آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا, لہذا نماز باطل ہو جائے گی. آیت اللہ وحید خراسانی, آیت اللہ وحید خراسانی نے جو ان کی توضیح المسائل ہے اس میں تشہد مسئلہ نمبر 1109 جا کر دیکھ لیجیے, اس کے اندر تشہد وہی ہے جو کہ روزانہ آپ نمازوں کے اندر پڑھتی, اور فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ مذکورہ تشہد کے علاوہ کوئی اور تشہد نہ پڑھا جائے. دیکھا آپ نے کہ جن کی تقلید ہوتی ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی جا کر تشہد کو دیکھ لیں کہ آیا در تشہد علی ولی اللہ جائز است, جواب جائز نیست, جائز نہیں پڑھنا اس کو. اچھا اسی طریقے سے دوسرا سوال بھی یہ پوچھا گیا, تو اس میں بھی انہوں نے منع کیا کہ یہ دستور آئمہ کے خلاف ہے اس انداز سے تیسری گواہی کا اضافہ کرنا. اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی, ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ کہ شہادت ثالثہ اشہد ان علی ولی اللہ تشہد میں کہ ہم مستحب کی نیت سے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ہم ٹھیک جو کہہ رہے ہیں واجب کی نیت سے کرنا کہیں مستحب کی نیت سے کہتے ہیں, جواب خیر جائز نہیں, جائز نہیں ہے. صاف منع کر دیا کہ بالکل جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے تشہد کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ کیا جائے. اسی طریقے سے آیت اللہ اسحاق فیاض, آیت اللہ اسحاق فیاض کی بھی اگر آپ آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ شہادت ثالثہ پڑھنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں کے معنی کیا ہے, پڑھنا حرام ہے اور نماز باطل ہو جائے گی. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی, ان کی بھی آپ جا کر پوچھیں ان کی ویب سائٹ پر, تو انہوں نے یہی جملے اس کے اندر ارشاد فرمائے ہیں کہ اس میں نماز میں کوئی بھی چیز کو زیادہ کرنا, زیادتی کرنا جس کا شریعت مقدسہ نے حکم نہ دیا ہو, اور خاص طور پر اس بات کا علم رکھتے ہوئے اور جانتے بوجھتے اگر اس کو کیا جائے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. تو اور یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ نماز میں دعا کی معصومین نے اجازت دی ہے, رکوع میں سجدے میں, لیکن تشہد میں دوران نماز اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں. آیت اللہ خوئی, اچھا اب آیت اللہ خوئی کا نام بھی اس کے اندر اسی طریقے سے لہرا لہرا کر دیا گیا تھا, یہ دیکھیے پڑھو کیونکہ آیت اللہ خوئی نے کہا ہے. اب دیکھیں آیت اللہ خوئی کا ایک فتویٰ لوگوں کی فطری جہالت سے فائدہ اٹھا کر کس انداز سے اس کا مس یوز کیا جاتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں.
یہ کوئی نقلی نہیں ہے ابو القاسم خوئی, یہ عربی میں ہے, میں دے رہا ہوں ابھی بٹیں گے, اور اس کا فوٹو کرا کے واجب ہے ہر پیشمان سے کہو.
آقا خوئی کی کتاب ہے اور یہ عام طور پر ہر جگہ یہی لہرائی جاتی, صراط النجات فی اجبابت الاستفتاد. اس کے اندر آقا خوئی نے جو چیز بیان کی ہے, دیکھیے سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مجتہدین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں کسی کلمے کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھ رہا ہو, مثلا اس کو پتا نہیں ہے, اسے کسی نے سکھا دیا, جیسے کہ ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک دفعہ بچوں کے ایک مدرسے میں گئے اور کوئی انہوں نے سورہ ایک بچے سے کہا کہ پڑھو, اس بچے نے سورہ پڑھا, اس کے اندر اعراب کی غلطی کی, انہوں نے نظر انداز کر دیا, وہی سورہ ایک اور بچے سے پڑھوایا, اس دوسرے بچے نے بھی وہی غلطی کی, تیسرے سے پڑھوایا اس نے بھی وہی غلطی کی, سمجھ گئے کہ کہاں پر غلطی تھی. کہا کہ دیکھو بیٹا یہ تو نہیں کہا کہ استاد کی غلطی ہے, کہا کہ دیکھو اب تمہارے ماسٹر صاحب اسی سورے کو پڑھ کر سنائیں گے, تم لوگ اپنی غلطی چیک کرنا. اب جب پھر ماسٹر صاحب نے اس کو پڑھا تو پتا چلا کہ وہ غلطی اصلا ماسٹر صاحب کی تھی, انہوں نے جس انداز سے بچوں کو یاد کرا ہے سب کو وہی یاد ہو گیا. اس انداز سے اگر کسی نے بچپن میں آ کر سکھا دیا, کسی پیش امام نے آ کر بتا دیا, اور وہ کوئی شخص نماز میں ایسی غلطی کرتا رہا, کسی عالم کے, مولانا کے, کسی بھی ٹیوٹر کے کہنے کے اوپر اپنے ماں باپ نے اس کو غلط سکھا دیا اور اس کو اس انداز سے پڑھتا رہا, اور وہ نمازیں اسی طرح سے پڑھتا رہا ساری زندگی, تو اس کے متعلق اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کی پچھلی نمازیں اس غلطی اگر اس نے کی ہے تو اس کی وجہ سے پچھلی نمازیں صحیح مانی جائیں گی, بس آئندہ وہ احتیاط کرے جب اس کو صحیح مسئلہ پتہ چل جائے. سابقہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمازوں کو، جو نمازیں پہلے پڑھ لی گئیں ان کی قضا کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آقا کوئی کا فتویٰ جو ان کی کتاب کے اندر ہے، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے تشہد میں خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے بعد اگر علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ لو کان ذالک منہ جہلن بالحکم، جبکہ وہ اس حکم سے جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نہیں پڑھنا ہوتی. وہ اعتقادن بلزوم ہے اور استحباب ہے، اور اس کا اعتقاد ہی یہی تھا کہ یا تو اس کو پڑھنا واجب ہے یا اس کو پڑھنا مستحب ہے. اب کیا اس کی پچھلی نمازیں صحیح ہیں؟ تو آقا خوئی نے جواب دیا کہ اگر اس کا اعتقاد یہی تھا، وہ اسی کو صحیح سمجھ کر پڑھ رہا تھا، تو اس کی نمازیں صحیح ہیں اور ان کے اعادے کی ضرورت نہیں. سابقہ نمازوں کی بات ہو رہی ہے. سوالی میں کہا ہے کہ جہلن بالحکم، وہ جاہل حکم کا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نہیں پڑھنی ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھ کر پڑھ رہا تھا. تو دیکھیے کہ وہ آقا کوئی کا فتویٰ لہرا کے بتایا جاتا ہے جبکہ وہ سابقہ غلطی کے متعلق ہے کہ وہ ساری زندگی اس طرح سے پڑھتا رہا ہے، غلطی سے پڑھتا رہا ہے، اسے حکم شریعت پتا نہیں تھا، وہ جاہل تھا، اس کی سابقہ نمازوں کا حکم بتائیے کیا. کہا کہ اگر اس کو وہ اس کو اسی کو صحیح سمجھ کے پڑھتا رہا ہے تو ٹھیک ہے، سابقہ اس کی نمازیں صحیح ہیں، لیکن آئندہ ان کی نمازوں کے لیے بات نہیں کی ہے انہوں نے کہ آئندہ بھی وہ ایسے ہی پڑھتا رہے گا. اچھا آقا کوئی کا اس سے اور اندازہ لگائیں کہ آقا کوئی اس کے قائل نہیں تھے جو ممبر کے اوپر پرچہ لہرایا جا رہا تھا کہ وہ اس کے قائل ہیں پڑھو، تو پتہ چلا کہ وہ تو اس کے قائل ہیں کہ نہ پڑھو. مسائل متفرقہ فی الصلاۃ، جو صراط النجات جو کتاب ہے آقا کوئی کی، ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی، اس کے سوال نمبر 173 میں، کہ یہی آقا کوئی کا دیکھیے اس سے نظریے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص تشہد میں کوئی واجب جز جہالت کی بنا پر ایک طویل عرصے تک اسے ترک کیے رہے اور نہ پڑھے، اسے پتا ہے مثلا جہالت کی وجہ سے اس کو نہیں پتا تھا، تو آقا کوئی نے وہی والا جواب دیا جو آقا سیستانی کا تھا کہ اگر اس کی جہالت میں اس کا اپنا قصور ہے تو نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر اپنا قصور نہیں ہے، کسی اور نے اس کو سکھا دیا تھا، مثلا کسی نے اس کو بتا دیا تھا اور وہ اس انداز سے اسی نماز کو صحیح سمجھ کر پڑھتا رہا، تو اس کی پچھلی نمازیں صحیح ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ وہ کیا فتویٰ تھا، اسے کیا بنا دی. اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی کی منہاج الصالحین، ان کی جو منہاج الصالحین ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ تشہد کی کیفیت ہی یہی ہے، علی الاحوط احتیاط واجب یہ ہے کہ تشہد جو بلو کلر میں ہائی لائٹ ہوا ہوا وہی والا تشہد پڑھا جائے، کہ جو آج کل سب لوگ اسی تشہد کو جو پڑھتے ہیں نمازوں میں. آیت اللہ خوئی نے تشہد کا جو چیپٹر ہے منہاج الصالحین کا، اس کے اندر باقاعدہ وہی والا تشہد لکھا جو روزانہ وہ اپنی نمازوں میں پڑھتی. اور مستند جو آقا کوئی کی قربۃ الوثقیٰ کی ایک شرح اور استدلالی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی آیت اللہ کوئی نے حتیٰ کہ اس جگہ پر جہاں تمام مستحبات تشہد لکھے ہیں ان میں کسی جگہ بھی مستحب کے طور پر بھی شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جو اور فتاوے اس میں کہا ہے کہ نماز باطل، اس میں کہا ہے کہ اس کو نمازوں کو دہرانا پڑے گی اگر وہ جاہل مقصر کی بنا پر وہ پڑھتا رہا ہے. اور آقا کوئی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی پیش نماز بھی ہے اگر ایسا نماز پڑھاتا رہا تو اس کی نماز باطل. تو دیکھیے کس انداز سے غلط طور پر لوگوں کو پرچیوں کو لہرا لہرا کر ان کو، یہ سامنے آپ کی کتابیں ہیں ان کی اسکین پیجز ہیں، یہ بھی نہیں کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی ہوئی. جو مستحبات تشہد لکھے ہیں آقا کوئی نے اس کے اندر بھی کہیں بھی حد تک ایک طویل ترین تشہد بھی اس کے ساتھ میں لکھا ہے، تمام مستحبات کے ساتھ. جو تشہد کی پچھلی نشست میں آقا سیستانی کا بھی میں نے نقل کیا تھا، اس کے آقا کوئی بھی قائل ہیں اور سارے مجتہدین قائل ہیں کیونکہ وہ معتبر روایت سے، وہاں پر بھی اس کو ذکر نہیں کیا. اور باقاعدہ اسی مستند میں 1656 نمبر کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں لابدہ کہتے ہیں لازم ہے، ضروری ہے کہ ذکر شہادتین اور صلوات جو پڑھی جاتی ہے تشہد کے اندر وہ الفاظ متعارفہ سے ہونی چاہیے، وہ جو عام طور پر لوگوں کے اندر رائج ہیں وہی اسی طریقے سے پڑھیں. ضروری ہے شہادتین کے معنی دو شہادتیں صرف پڑھنی ہیں اور وہی الفاظ متعارف ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور ایک تو دیکھیے المسائل المنتخبہ آقا سیستانی کی کتاب ہے، اور ایک المسائل المنتخبہ آیت اللہ خوئی کی بھی، اس کے اندر بھی آیت اللہ خوئی نے پورے کا پورا وہی تشہد لکھا ہے کہ جو کہ رائج ہے، جو معمول ہے، جو روزانہ پڑھتی ہیں. تو آپ کو حقیقت پتہ چل گئی کس انداز سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان کی ایسا فتویٰ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. ابھی کہتے ہیں عربی 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 اور عربی کی یہ حقیقت تھی کہ اس کے اندر لوگوں کو ظاہر نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ اس کے الفاظ کیا ہیں, کس پچھلی نمازوں کی جہالت کے لحاظ سے جو پڑھی گئی ان کی بات ہو رہی ہے, آئندہ کی بات ہو رہی ہے, کسی بھی جگہ آغا کوئی نے اس کی اجازت نہیں دی. اور باقاعدہ آغا کوئی سے جو اور بھی استفتات ہوئے اس کے اندر بھی کہیں پہ بھی انہوں نے اس کو جائز نہیں کہا ہے. اور بلکہ آخری سوال ہے کہ کوئی پیش امام تشہد میں ان کلمات کو پڑھتا رہا ہو پڑھتا ہے تو آغا کوئی نے کہا ہے کہ اس کی اقتدا کرنا بھی جائز نہیں. تبریزی کا بھی اس کے اندر نام لیا گیا تھا, لیکن وہ دوبارہ سنوا دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے بالکل ہو رہے ہیں.
آیت اللہ العظمیٰ سید محمد جواد تبریزی نجفی, یہ ہے مہر, یہ ہے دستخط, پڑھو.
یہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی, یہ ہیں آپ کے سامنے, یہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی. اچھا, آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کی سیرات النجات کی جو کتاب ہے اس میں آغا کھوئی کے بھی مسائل انہوں نے لکھے ہیں اور اپنے فتوے بھی اس کے اندر لکھے ہیں. اب اس کے اندر دیکھیے, سوال ان سے پوچھا گیا ہے, سوال نمبر 232, کہ کیا شہادت ثالثہ کو نماز میں کسی بھی جگہ چاہے جز کی نیت نہ ہو, صرف ذکر مطلق کی نیت سے اگر پڑھیں تو کیا کوئی حرج ہے؟ کیونکہ بہت ساری روایت میں اس کو ذکر شمار کیا گیا ہے اور ایک طرح کی ذکر علی کو کرنا عبادت بھی شمار کیا گیا ہے. تو جواب دیا احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے پڑھنا ہے کسی نے تو احتیاط واجب ہے کہ اس کو نماز کے بعد پڑھے، یعنی نماز کو ختم کرنے کے بعد تعقیبات نماز کے اندر پڑھے. تب آپ دیکھیں کہ تعقیبات نماز میں پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں احتیاط واجب ہے نماز کے بعد پڑھو. اور وہ ابھی آپ نے تو دیکھا کہ یہ دیکھو دستخط اور مہر فتوا، اور جو ان کی خود اپنی کتاب ہے اس کے اندر آگے جواب تبریزی لکھ رہے ہیں کہ اس کو احتیاط واجب ہے کہ نماز کے بعد پڑھو، یعنی اگر کسی کو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو نماز کے بعد جو تعقیبات نماز ہے اس میں جتنا چاہے پڑھیے، جتنی چاہے تعریف کیجیے، سارے آئمہ کے نام لیں، گواہی دیں، جب نماز ختم ہوگی اس کے بعد جو چاہے کریں. اور اسی طریقے سے جو استفتاحات آیت اللہ جواب تبریزی، ان کے اندر بھی سوال نمبر 411 اس میں کہا ہے کہ کتاب جو فقہ الرضا ہے، ایک فقہ الرضا کتاب ہے جس کے متعلق علماء زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک دشمن امام کی لکھی ہوئی کتاب ہے. البتہ کچھ اختلافی امور ہیں، وہ ہماری جو پہلی دفعہ شہادت ثالثہ کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر پوری اس کے اوپر ڈسکس ہوا تھا. تو پوچھا کہ فقہ الرضا کے اندر شہادت ثالثہ جو نماز کے اندر ذکر ہوئی ہے، کیا یہ اس کی دلیل بنتی ہے اس کے جائز ہونے کی، اور کیا یہ معتبر کتابوں کے اندر شامل ہے فقہ الرضا؟ تو آیت اللہ جواب تبریزی نے جواب دیا کہ کتاب فقہ الرضا اعتبار نہ دار، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی اس کے مندرجات جتنے ہیں وہ سب غلط ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لحاظ سے شہادت ثالثہ بھی نہیں، کیونکہ پوری کتاب کے اندر جو دلیل ہے جس میں شہادت ثالثہ ذکر ہوئی ہے اس کتاب ہی کا کوئی اعتبار نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ جواب تبریزی کا تو یہ نظریہ جو ان کی اپنی کتاب جو مسائل فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھ رہے ہیں، تو پتہ نہیں کون سا فتویٰ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے جو آج تک سامنے بھی نہیں آیا. امام خمین، اچھا اب امام خمینی کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر کلپ کے اندر یہ بات کہی جا رہی تھی.
آیت اللہ العظمہ سرکار امام خمینی رحمت اللہ علیہ شہادت ثالثہ مقدسہ کے متعلق میرا عقیدہ ہے کہ اس کو تشہد میں پڑھنا چاہیے، یہ ہے خمینی کے دستخط.
ٹھیک ہے، اب امام خمینی آ گئے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ فقہائے بزرگ میں کسی نے بھی شہادت ثالثہ کی اجازت نہیں دی. استفتاحات امام خمینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 اور 167 سوال نمبر 146. امام خمینی سے پوچھا گیا کہ علی بن ولی اللہ آخر تشہد میں کیسے پڑھنا چاہیے، جواب این عمل نہ تنہا واجب نیز بلکہ فقہاء بزرگ اجازت آن را نہ دادن. نہ صرف یہ کہ یہ عمل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ فقہاء بزرگ میں سے کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، امام خمینی کا جو فتویٰ. اور دوسرا فتویٰ جو دستخط اور مہر کے ساتھ ہے امام خمینی، اس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کیا حکم ہے اس مسئلے میں کہ کیا تشہد میں شہادتین کے بعد شہادت امیر المومنین دی جا سکتی ہے، کیا اس میں کوئی ثواب ہے یا یہ کہ اس کو پڑھنا حرام ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ تشہد وہی پڑھنا چاہیے کہ جو کہ معروف ہے اور رسالہ ہے ہائے عملیہ میں مذکور ہے، یعنی توضیح المسائل میں اسی کو پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی پڑھنا صحیح نہیں ہے. وہ اگر آمدن بھی کوئی نمازش باطل مشبت، اگر کسی نے جان بوجھ کر پڑھا تو ان کی نماز ہی باطل. دستخط اور مہر امام خمینی، اور آج بھی امام خمینی کے جو استفتاحات ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو خود ان کے آفیشیل جو ویب سائٹس ہیں، ان پہ جا کر اب سوال کوئی بھی شخص پوچھ سکتا ہے. پہلا زمانہ تھا ذرا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی تھی حقیقت، آج کل جال سازیاں بھی آسان ہو گئی تو جال سازی کو پکڑنا بھی آسان ہو گیا، دونوں طرح کی چیزیں ہو گئیں. تو کوئی بھی شخص جا کر بھی پتا کر سکتا ہے، ان کے اداروں میں جا کر پتا کر سکتا ہے، ان سے جا کر پوچھ سکتا ہے. امام خمینی کی دستخط تو اور کے ساتھ بتاویں کہ اس کو پڑھنا جائز ہی نہیں. اور آپ نے دیکھا کس انداز سے جو ہے وہ بہکایا جاتا ہے. پھر اس کے اندر ابھی آپ سن رہی تھیں کہ آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ اس کو پڑھنا واجب ہے، اس میں اذان کی بات ہو رہی تھی. ایک دفعہ اور واپس جاتے ہیں.
کتنے دور ایسے آئے کہ اذان میں سے علی ولی اللہ نکالنا پڑا، پھر رکھا گیا، پھر آیا، پھر ہٹا، پھر رکھا گیا. لیکن فقہ کا کوئی مسئلہ بھی ہے؟ آیت اللہ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں؟ بغداد کی مسجد میں جھگڑا ہو گیا کہ یہاں علی ولی اللہ کی اذان نہیں دینے دیں گے, حکومت کی طرف سے پابندی لگی کہ علی ولی اللہ نہ ہو. آیت اللہ موصوف حکیم جو اس وقت آیت اللہ تھے, عالم تھے, عراق میں نجف میں جا کے لوگوں نے کہا فتوا دیجیے, علی ولی اللہ بند کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. کہا سنو, جب روکا جائے علی ولی اللہ تو واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈیفنس میں روکا گیا ہے تو سب کے لیے واجب.
آیت اللہ محسن الحکیم نے کیونکہ اذان کا ایک مسئلہ تھا اور اذان کے اندر دیکھیے, اذان کے اندر علی ولی اللہ کہنا مستحب ہے اگرچہ اذان کا جز نہیں. اچھا جز نہیں ہے تو کیا آپ اس کو نکال دیں؟ آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا نہیں, اب اس تشیع کا شعار بن گیا ہے, اب اس میں نماز میں اس وقت نکالنا ہے اس تشیع کی جو ہے. اور دیکھیے ہم جز کی نیت سے نہیں پڑھتے, مثلا جیسے کہ کہا جاتا ہے مثلا اذان میں مثلاً اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ جو ہے نا اذان کی, لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اذان کا جز نہیں ہے کہ یہ پڑھا جائے, لیکن اگر آپ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. تو خود اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین کا جو کلمہ ہے یہ اذان کے اندر کہا جا سکتا ہے, مستحب ہے لیکن جز نہیں ہے اذان کا. لیکن کہا کہ اب اسے نکال دیا جائے تو آگے محسن الحکیم نے اذان کے سلسلے میں منع کیا کہ نہیں اذان سے نہ نکالا جائے, لیکن اس سے اس بات کو یہاں تک روک کر اس کے بعد کہا کہ کیونکہ روکا گیا تھا اذان میں تو گویا ایک لحاظ سے اصول بن گیا کہ جس چیز سے بھی روکا جائے اس کو ضرور کیا جائے اور واجب ہو جاتا ہے, تو لہٰذا کیونکہ تشہد میں آج روکا جا رہا ہے, کون روک رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک رہا ہے, اتنے لوگ پڑھ ہی رہے ہیں, تو لہٰذا آج واجب ہو گیا ہے, یہ والا اس سے استنباط کیا گیا. تو اس سے اب آیت اللہ محسن الحکیم کا اپنا فتویٰ دستخط و مہر کے ساتھ کہ نماز واجب میں کیا شہادت ولایت امیر المومنین دینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ آقا محسن الحکیم کا فتویٰ, جائز نیست و مبطل صلات, جائز نہیں ہے اور نماز بھی باطل ہو جائے گی. تشہد کے اندر آقا محسن الحکیم نے اجازت نہیں دی تھی, صرف اذان کے اندر کہا تھا کہ اذان سے اس جملے کو نہ نکالا جائے, چاہے یہ اذان کا جز نہ بھی ہو. تو آپ نے دیکھا کہ اس سے اس کو غلط طور پر کس طرح سے وہاں پر استعمال کیا گیا. آیت اللہ مرشی نجفی, اب ان کے متعلق سنیے کیا کہا گیا تھا.
سید المجتہدین آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین مرشی نجفی, واجب ہے آیت اللہ کہہ رہے ہیں, واجب ہے تشہد میں پڑھنا, یہ ہے مہر, یہ ہے دستخط, پڑھو.
اچھا آپ دیکھیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی جسے کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے کہ تشہد میں پڑھو, کوئی گمنام آدمی نہیں تھے, 35 سال حرم معصوم قوم سلام اللہ علیہ میں نماز جماعت پڑھے, پینتیس سال تمام نماز جماعت سوچی کہ آپ جو روزانہ پڑھا رہا ہو, اور اتنی بڑی نماز جماعت آیت اللہ مرشی نجفی پڑھاتے تھے, اور اتنی تبھی یعنی اس سے زیادہ بڑی نماز جماعت حرم میں کہیں پہ بھی نہیں, کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوتی تھی, اور 35 سال نماز پڑھائی اور ایک نماز میں بھی شہادت ثالثہ نہیں پڑھی, جو وہاں پر کتنے سالوں سے علماء وہاں پر مقیم ہیں, کسی بھی طالب علم سے آپ جا کر پوچھ لیجئے, کسی پرانے سینئر عالم سے جا کر پوچھ لیجئے, یعنی وہ جو فتویٰ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پڑھنا واجب ہے, تو اپنے فتوے کی خود 35 سال سے مخالفت کرتے رہے, اور 90 سال اور 95 سال کی عمر میں آیت اللہ مثلا رشید نجفی کا اگر انتقال ہوا ہے تو اپنی ساری نمازیں باطل پڑھاتے رہے جبکہ پڑھنا واجب تھا ان کے لیے. تو سب سے پہلی تو بات یہ کہ کسی سے بھی پوچھ لیں, تو سب کے سامنے انہوں نے نماز جماعت پڑھائی ہیں اور کبھی شہادت ثالثہ نہیں پڑھی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فتوے کے اندر اپنے فتوے کی مخالفت کرتے رہے ہوں؟ اچھا خود اپنی توضیح مسائل بھی تو تھی آیت اللہ مرشی نجفی, آیت اللہ مرشی نجفی کی جو توضیح مسائل ہے اس میں صفحہ نمبر 148, اس میں شہادت ثالثہ اذان کے اندر بھی لکھ رہے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ اگرچہ دراصل جزء اذان و اقامت نہ بودا، اگرچہ یہ اذان و اقامت کا جز نہیں ہے، یعنی خود اذان و اقامت کا بھی جز نہیں سمجھتے تھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ محمد اشہد اللہ محمد رسول اللہ کے بعد قصد قربت کے تبرک کی نیت سے، برکت کی نیت سے اشہد اللہ امیر المومنین پڑھ لیں، لیکن کہتے تھے کہ اذان کا بھی جز نہیں ہے، چل جائے گا آپ کہیں کہ تشہد کا جز. اور خود جو ان کے اپنے فتووں کی کتابیں نخبت الاحکام آیت اللہ مرشی نجفی کی، جو خود فقہ مسائل کی کتاب ہے، کہیں شہادت ثالثہ نہیں لکھی. سبیل النجات ان کی کتاب ہے آیت اللہ مرشی نجفی کی، ان کے فتاووں کی، اس میں کہیں شہادت ثالثہ نہیں لکھی. اور جو فتویٰ عام طور پر ایک چیز اچھالی جاتی ہے، وہ یہی والا فتویٰ غالباً ان صاحب کے ہاتھ میں بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی کا بھی یہ فتویٰ ہے. اس میں ایک فتویٰ اس انداز کا آیا کہ جس سے اشتباہ ہوا کہ اچھا ساری جو گفتگو کی ہے انہوں نے امیر اس موضوع کے لحاظ سے کی ہے کہ تشیع کا ایک شعار ہے، گرامز ہے، اور اذان و اقامت کے لحاظ سے گفتگو. بعض اوقات فتاوے کے اندر بھی کچھ ایسے اشتباہات آ جاتے ہیں. جب یہ فتویٰ آیا تو اتنی اچمبے کی بات تھی کہ خود آیت اللہ مرشی نجفی نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنی کسی بھی فقہی کتاب کے اندر نہیں لکھا، تو یہ اشتباہاً تو یہ والا فتویٰ نہیں آ گیا. تو اس کے بعد وہی والا فتوی کو لے جا کر دوبارہ ان کو پریزنٹ کیا گیا آیت اللہ مرشی نجفی کو، تو وہاں انہوں نے الگ سے پھر نیچے لکھا بے اسم تعالی شہادت ثالثہ در تشہد جائز نیز، اسی کے نیچے لکھا. البتہ اذان اور اقامت میں رمز تشیع اور راجے ہے کہ اذان و اقامت میں اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن شہادت ثالثہ در تشہد جائز نیز وہی فتویٰ لے جا کر دوبارہ، جب آپ کو دو مہرے لگی ہوئی نظر آ رہی تو اس سے اشتباہ پیدا ہوا تھا. تو لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے پہلا والا جو فتویٰ صرف لوگوں کے سامنے وہ کوٹ کیا جاتا اور دکھایا یہ دیکھیے آیت اللہ مرشی نجفی کا فتویٰ، جبکہ وہ دوبارہ جب پریزنٹ کیا گیا ان کی اس فتوے کی تصحیح ہوئی تو الگ سے پھر لکھ کر کہ تشہد کے اندر پڑھنا جائز نہیں، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ آیت اللہ مرشی نجفی خود ہی اپنے فتوے کی مخالفت کر رہے ہوتے. اچھا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. آیت اللہ بروجردی، اچھا آیت اللہ بروجردی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیکھیں باقاعدہ پوسٹ بنائی گئی اور اس کے اوپر پھیلایا گیا. ایک مشہور واقعہ آیت اللہ حسین بروجردی سے جو امام خمینی کی بھی استاد تھے، اور آپ سے آپ کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ محترم میرے منہ سے دوران نماز یا علی نکل گیا تھا غلطی سے، تو کیا میری نماز ٹھیک ہے یا میں اسے دوبارہ پڑھوں؟ فرمایا اسے دوبارہ پڑھوں، مگر ایسا عمل میرے ساتھ ہوتا تو میں اس عمل کو اپنی نماز کی معراج سمجھتا. شاگرد نے پوچھا قبلہ یہ کیسے؟ میں پڑھوں تو باطل، آپ پڑھیں تو معراج. تو آیت اللہ مجتہد العظمیٰ حسین بروجردی نے فرمایا تو شک میں پڑھ گیا اس لیے تجھے دوبارہ پڑھنا ہے، مجھے یقین تھا میری نماز رد نہیں کی جائے گی، اس وجہ سے میری نماز کو معراج ہو گئی. یہ آیت اللہ بروجردی کا کوئی ریفرنس نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب ذاکرین اس انداز سے ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں. اچھا آپ کو یہ بتا دی جائے تو سب سے پہلے تو یہاں یہی والی بات کہ اگر نماز میں کوئی کلمہ غلطی سے زبان سے نکل جائے تو تمام مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ صرف سجدے سہو کرنا پڑتا ہے، نماز باطل نہیں ہوتی، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آیت اللہ حسین بروجردی اتنا غلط مسئلہ بتائیں گے کہ تم نماز دوبارہ پڑھو، اور میں جانتے بوجھتے اس کلمے کو پڑھو جس سے دوسرے کی نماز باطل ہو رہی تو میری نماز کو معراج مل رہی ہے. آپ خود سوچیں کس اعتبار سے. پھر ایک اور بات کہ سب سے پہلے یہ جو رائج فارمیٹ ہے توزیع مسائل کا، یہ سب سے پہلے اس فارمیٹ کے اوپر کتاب آیت اللہ حسین بروجردی نے لکھی، جو آپ سب کے پاس توزیع مسائل ہے آج کل. آیت اللہ حسین بروجردی، تو آیت اللہ حسین بروجردی نے توزیع مسائل کے اندر بھی، اور یہ والا جو توزیع مسائل آیت اللہ حسین بروجردی کی، ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے brojardi.ir، اس کے اندر بھی مسئلہ نمبر 1109 ان کی اپنی توزیع مسائل کا، اس کے اندر وہی لکھا ہوا ہے تشہد جو کہ سب آج کل پڑھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ مجتہد سب کو یہ والا تشہد پڑھوا رہا اور خود جو ہے وہ کوئی اور جانتے بوجھتے کوئی اور نام اس کے اندر لے رہا اور اسے کہیں گے میری نماز کو اس سے معراج مل رہی ہے؟ یہ خیالی باتیں ہیں، فتنہ و فساد کے لیے باتیں تخلیق کی گئی ہیں، ایجاد کی گئی ہیں، ان کے اندر لوگوں کو پھیلائے گئے. اب کیا ہے، لوگ نقل در نقل یہ لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر، شیئر کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں افراد تک جاتی ہے، وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ اس کے اندر خوف خدا پتہ نہیں لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے کیا ہو گیا ہے کہ اتنی زیادہ جسارت ایک نماز کے سلسلے میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے. خود آیت اللہ بروجردی کی اپنے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اپنی توضیح مسائل کے اندر کہ تشہد وہی ہے کہ جو کہ سب لوگ آج کل پڑھتے ہیں, اس میں کوئی نہیں بات نہیں. پھر اس کے اندر آیت اللہ عبداللہ شیرازی کا بھی نام آیا,
آیت اللہ عظمیٰ سید عبداللہ شیرازی کہتے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھو, یہ ہے دستخط اور یہ مہر ان کی.
اچھا آیت اللہ عبداللہ شیرازی, آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے تو باقاعدہ اپنے فتوے میں کہا کہ پیغمبر نے غدیر خم کے بعد نماز کے تشہد میں کبھی شہادت ثالثہ نہیں پڑھی. ان سے پوچھا گیا کہ کیا شہادت ولایت امیر المومنین علیہ السلام تشہد میں واجب ہے یا نہیں, تو کہا واجب نیست, واجب نہیں ہے, ورنہ پیغمبر کے لیے لازم ہوتا کہ پیغمبر نے کا اس کو پڑھنا لازم ہوتا, لیکن پیغمبر نے اس کو ترک کیا, تو وہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر کسی واجب کام کو ترک کرے, کیونکہ غدیر قم میں اعلان ولایت کے بعد پیغمبر نے اپنی نمازوں میں کبھی شہادت ثالثہ نہیں پڑھی, کیونکہ پیغمبر کے لیے بھی لازم ہو جاتا اور یہ ثابت ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ اس اعلان ولایت کے بعد بھی پیغمبر نے کبھی نہیں پڑھی. تو یہ آیت اللہ عبداللہ شیرازی کا یہ فتویٰ. اچھا خود جو ان کے اپنے بیٹے آیت اللہ سید محمد علی شیرازی, ان کی بھی باقاعدہ دونوں کی ویب سائٹ ایک ساتھ دفتر ایک ہی ہے, اور اس کے اندر بھی ان کی جو یہ انہی کی ویب سائٹ کا سمجھے کہ اسکرین شاٹ ہے. تو ان سے یہ والا سوال پوچھا, جواب انہوں نے یہی دیا کہ عنوان ذکر مطلق سے یا رجائے مطلوبیت کی نیت سے اگر یہ جملے کہیں تو اشکال نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ تشہد نماز میں وہی تشہد پڑھا جائے جو نماز گزاروں کے درمیان معمول ہے اور اس سے خارج نہ ہوا جائے, اور ان اذکار کو جو جس کے اندر شہادت ثالثہ آئی ہے اس کو نمازوں کے بعد پڑھیں, یعنی نماز جب ختم ہو اس کے بعد پڑھتے رہیں, اگر آپ بہت دل چاہ رہا ہے تو آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی ہے, اور آیت اللہ سید محمد شیرازی کا بھی اس کے اندر نام لیا گیا.
حضرت آیت اللہ سید محمد شیرازی مستعید اعظم قوم مقدسہ ایران, یہ ہے مہر انگوٹھی کی اور یہ ہے دستخط, پڑھو.
آیت اللہ سید محمد شیرازی ان کا بھی ایک فتوی کے اندر یہی انہوں نے لکھا ہے کہ وہی تشہد پڑھنا چاہیے کہ جو کہ رسالہ ہے عملیہ کے اندر لکھا ہوا ہے, اور اس میں کم اور زیادہ نہ کیا جائے. اچھا پھر اس کے بعد آیت اللہ فاضل لنکرانی, ان کا نام بہت اچھالا جاتا ہے کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی بھی اس کے قائل تھے. خود ان کے اپنے بیٹے شیخ جواد فاضل لنکرانی, ان سے بھی یہی والی بات پوچھی گئی, تو انہوں نے بھی اس فتوے کے اندر یہی لکھا ہے کہ اذان اور اقامت میں اس کا مستحب ہونا شہادت ثالثہ کا آیت اللہ فاضل لنکرانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے. تشہد میں تو بہتر ہے کہ تشہد کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح توضیح مسائل میں لکھا ہوا, اور نماز میں تشہد ثلاثہ کو نہیں پڑھنا چاہیے. باقاعدہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی ان کے اپنے بیٹے کی بھی, جس میں انہوں نے آیت اللہ فاضل لنکرانی کے متعلق لکھا ہے, یہی فتویٰ کوٹ کیا ہے. اچھا بس ایک آدھ اس کے بعد میں دوسرے موضوع پہ چلا جاؤں گا. آیت اللہ صادق شیرازی جو موجودہ مجتہدین میں سے ہیں, وہ جائز قرار دیتے ہیں دو کتابوں کے اندر جو تشہد آئے, جامع احادیث شیعہ میں اور مصباح المتحجد جو شیخ طوسی کی کتاب ہے اس کا ایک تشہد, جس پہ آگے ہماری بات ہوگی, وہ بھی واجب قرار نہیں دیتے بلکہ مستحب بھی قرار نہیں دیتے, صرف جائز کہتے ہیں, صرف جائز, اور جائز بھی کہتے ہیں ایک غیر معتبر روایت کی بنیاد پر. وہ کہتے ہیں باقاعدہ ان سے پوچھا گیا کہ شیخ طوسی نے جو مصباح کے اندر جو تشہد آیا جس کے اندر حضرت امیر المومنین کا نام آیا ہے, انہوں نے کہا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ قاعدہ تسامو ہے, یعنی قاعدہ تسامو فی ادلت سنن, اس کے معنی یہ ہے کہ مستحبات وغیرہ کی جو دلیلیں ہیں یہ اگر زیادہ معتبر نہ بھی ہوں تب بھی چل جاتا ہے, چلیں کوئی بات نہیں پڑھ لیں. تو یعنی کوئی معتبر دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے, قاعدہ تسامح کو استعمال کرتے ہیں جس قاعدے کو اکثر مجتہدین نہیں مانتے، خود آقا سیستانی بھی نہیں مانتے، اس کو آقا خوئی بھی نہیں مانتے تھے، تو اس قاعدے کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے صرف جائز قرار دیا، مستحب بھی قرار نہیں دیا، واجب بھی قرار نہیں دیا، ان کا نام بہت زیادہ اس لحاظ سے پیش کیا جاتا ہے. اور جو ان کی اپنی توضیح المسائل ہے آیت اللہ صادق شیرازی کی، اس کے اندر جو تشہد لکھا ہے انہوں نے مسئلہ نمبر 1185، اس کے اندر وہی تشہد ہے کہ جو کہ آپ ہم سب جو ہے پڑھتے ہیں، اور فرماتے ہیں نیچے اس تشہد کو لکھنے کے بعد احتیاط واجب ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ کہیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی، یعنی اس کے اندر اس لحاظ سے کوئی اضافہ نہ کرے. اور ان کی ایک اور کتاب ہے المسائل الاسلامیہ، آیت اللہ صادق شیرازی کی انٹرنیٹ پہ بھی ہے، اس میں جو تشہد انہوں نے لکھا ہے، اس تشہد کو وہی تشہد لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ جو یہ تشہد لکھا گیا ہے صرف وہی تشہد پڑھا جائے، اس کے علاوہ کوئی نہ پڑھا جائے، احتیاط واجب ہے کہ اسی تشہد ہی کو پڑھیں. تو دیکھا آپ نے اس لحاظ سے یہ کتنی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں. اچھا اب قرآن کی ایک آیت کو پیش کیا جاتا ہے، جب بھی آپ اس سلسلے میں کتابیں پڑھیں گی، اور بہت سارے افراد آج کل خواتین بھی اس کے اندر کود پڑی، یعنی یہ جو خواتین ہیں خواتین ذاکرات وہ بھی اس مسئلے میں کود پڑی ہیں، اور وہ آ کر مجالس کے اندر اس کو اپنا موضوع بناتی ہیں کہ حضرت ثالثہ پڑھنی چاہیے، اور یہ تو تاکہ آپ کے سامنے رہے کہ کون سے دلائل دیتی ہیں، انہیں کیسے رد کیا جائے گا. ولا تجہر بصلاتک، 110 آیت نمبر ہے سورہ اسراء آیت نمبر 110، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اپنی نمازوں کو نہ چلا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ آہستہ، بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ نکالو. کیا اس آیت میں کسی بھی جگہ تشہد کا تذکرہ ہے؟ اس میں کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ ولا تجہر بصلاتک، اے رسول اپنی نمازوں کو بہت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھو چلا کر. آیت علامہ جوادی کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، علامہ ذیشاندر جوادی کا ترجمہ. اپنی نمازوں کو بہت بلند آواز سے چلا کر نہ پڑھو اور نہ بہت ہی آہستہ، بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ نکالو. اس میں آپ نے دیکھا تشہد کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں. اچھا، اور تمام علماء نے اور تمام فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ آواز نماز کتنی آواز میں نماز پڑھنی چاہیے. جب یہ آپ توضیع مسائل میں دیکھیں گے، نہ اتنی زور سے چلا کر پڑھے کہ لوگ کہیں چیخ کر پڑھ رہا ہے، اور نہ ہی اتنی آہستہ آواز کہ اپنے کانوں تک بھی مثلا آواز نہ جائے، دونوں کے درمیانی رستہ اختیار کرنا ہے. تو یہ تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت نماز میں اس فقہی مسئلے کے لیے. اچھا، اب کچھ ایک دو روایات ایسی ہیں جس کو یہ افراد غلط طور پر شہادت ثالثہ کے ساتھ منسلک کر کے پیش کرتے ہیں، وہ دیکھیے، وہ سن لیجئے تاکہ جب کبھی آپ کہیں گفتگو سنیں گے آپ کے سامنے پورا واضح طور پر آ جائے گا کہ کہاں دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ کو. روایت، خود جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے اندر کتنی ڈنڈی ماری جاتی ہے. مثلا اس میں ہے کہ تفسیر عیاشی کی دوسری جلد کے اندر ہے، تفسیر برہان کی بھی دوسری جلد میں ہے، کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ابو حمزہ شمالی. اچھا، یہ روایت دو راویوں سے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آئے گا، ابو حمزہ سے ہے اور دوسرے جابر بن عبداللہ انصاری سے. تو اس میں غالی افراد جب کوئی حدیث بناتے تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کو ثقہ افراد سے منسوب کر دیتے تھے. ظاہر کہا کوئی کہا جائے کہ آپ کہیں گے امام خمینی نے فرمایا، ہر آدمی توجہ کے ساتھ سنے گا، اچھا انہوں نے کہا ہے تو پھر بات صحیح ہوگی، جبکہ وہ بات ان کی تو ان سے منسوب کر دیتے تھے بنا کر. خیر ابھی تو حدیث سنیے کیا، کہ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے پانچویں امام سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ کس چیز کے چھپانے کی ممانعت آئی، تو آپ نے فرمایا لا تجہر بولایت علی، ولایت علی علیہ السلام کا نماز میں بلند آواز سے ذکر نہ کرو. روایت کے اندر کہیں بھی نماز میں کا لفظ نہیں، یہ اضافہ کیا گیا ترجمے کے اندر. دیکھیں کیا کوئی عربی جا کے نہیں دیکھتا، بھی میں اوریجنل آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیں اس نے ترجمہ کرنے میں کیسی اس کے اندر ڈنڈی ماری. جب تک اعلانیہ ذکر کا حکم نہ دوں اور اسے نہ چھپاؤ، یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ نماز میں کسی زمانے تک اس کی پابندی تھی کہ تشہد کو زیر لب پڑھ لیا جائے، لوگوں اتنی بلند آواز سے نہ پڑھو کہ اور لوگ بھی سن لیں، یعنی یہ تاثر اس سے دیا جاتا ہے. اور چھٹے امام سے ایک اور روایت بعد میں نیچے لکھی ہے کہ پھر ایک اور روایت کی بنیاد پر جب غدیر کے اندر اعلان ہو گیا تو پھر یہ والا حکم پرانا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی پھر اعلان گواہی دو پھر تشہد کے اندر یہ والا تاثر ان چیزوں سے دیا جاتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کیا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو دو روایات ہیں، ابھی دونوں روایتیں آپ کے سامنے آئیں گی، دونوں روایات علماء نے غیر معتبر قرار دی، غیر معتبر، حتیٰ کہ یہ وہ علماء کے جو کہ شہادت ثالثہ کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی ان روایات کو نہیں لے کر آتے ہیں اور اس کو دلیل نہیں بناتے ہیں. کہ کوئی بھی ان روایات کو دلیل نہیں بناتا جو شہادت ثالثہ کا قائل بھی ہے. لہٰذا یہ جاہل قسم کے افراد اس طرح کے دلائل لے کر آتے ہیں، وہ کیا جو قائل ہیں وہ کون سی دلیل لے کر آتے ہیں تو بھی آگے چل کر آنے والا ہے. تو دونوں روایات علماء نے کہا یہ غیر معتبر ہیں اور اس میں کہیں بھی تشہد کا تذکرہ نہیں. اچھا یہ جو روایتیں ہیں اس میں دو راویوں سے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری سے اور ابو حمزہ صومالی سے. اچھا پانچویں امام کی جو بھی اس کے اندر آپ نے دیکھا حوالہ تھا تفسیر عیاشی کا، تفسیر عیاشی کے اندر یہ روایت بغیر کسی سلسلے سند کے لکھی ہوئی ہے. تفسیر عیاشی میں یہ روایت بغیر کسی سلسلے سند کے، آپ کو پتا ہے کہ جب تک روایت کا سلسلے سند موجود رہا تب تک وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے غیر معتبر ہے. سلسلے سند سرے سے ہے ہی نہیں. اور اتنا اور بتا دیا جائے کہ علامہ عیاشی جو تھے ان کی وفات 320 ہجری میں ہوئی. اچھا دوسری کتاب تفسیر نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین میں بھی بغیر کسی سلسلے سند کے نقل ہوئی. تفاسیر کی کتابیں کوئی فقہ مسائل کی کتابیں نہیں ہوتی، اس میں جو بھی روایت ہوتی ہے اس سلسلے میں آتی ہے، پھر مجتہدین کا کام ہے کہ وہ اپنے مطابق اس کو نکالیں. لیکن تفاسیر کے اندر ضروری نہیں کہ ساری معتبر روایتیں ہی ہوں، اس میں بھی بغیر کسی حوالے کے نقل ہوئی. اور خود علامہ حویزی جو تھے انہوں نے تفسیر نور الثقلین میں اس کو لکھا اور وہاں پر بھی یہ بالکل غیر معتبر اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پہ کوئی سلسلہ سند موجود نہیں. اور دونوں روایتیں بغیر کسی سلسلے سند کے. تو اب آپ کے خیال میں کیا صرف ان ایسی دو روایتوں کی بنیاد پر ہم نماز کے واجب جز کے طور پر اس کا اضافہ کر لیں اور اپنی نمازوں کو خراب کر لیں؟ ایسی روایات جن کا کوئی سلسلہ سند ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہی روایت بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی پیش کی، بحار الانوار کی 36ویں جلد کے اندر. اچھا 1111 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے علامہ مجلسی کا. انہوں نے کچھ سلسلے سند اس کا لکھا ہے، لیکن جو سلسلے سند میں راویوں کے نام ہیں وہ راوی مجہول ہیں، ضعیف ہیں اور غالی. یعنی دیکھیے صرف راوی کا نام لکھا ہونا کافی تھوڑی ہوتا ہے، اس راوی کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اس راوی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے. اگر راوی کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے، بس نام لکھا ہوا ہے کوئی، تو وہ راوی مجہول کہلاتا ہے. کچھ راوی مجہول ہیں ان کا کچھ پتا نہیں ہے، اور کچھ راوی غالی ہیں. مثلا ایک اس کے اندر راوی ہے جو علامہ مجلسی نے سند لکھی ہے، کچھ اس میں خالد بن حماد نام کا، پوری کتب رجال کے اندر خالد بن حماد نام کا کوئی راوی ہے ہی نہیں. کچھ پتہ نہیں کہ کون شخص ہے کہ جس نے یہ والی روایت کو بنایا ہے. اچھا اس سے ملتے جلتے نام کا ایک راوی ہے، اس کا نام تھا خالد بن ماد، لیکن یہ ملتا جلتا نام ہے. اور خالد بن ماد کا جو راوی ہے یہ کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جو اس کی یہ جو روایت ہے اس میں خالد بن حماد ہے. خالد بن ماد الگ نام ہوتا ہے، خالد بن حماد الگ، خالد بن حماد نام کا کوئی راوی نہیں، خالد بن ماد ایک دوسرا راوی. اچھا اس کا جو دوسرا راوی ہے وہ محمد ابن فضیل ہے. سب علماء نے لکھا ہے کہ محمد ابن فضیل غالی تھا، غالی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے جیسے کہ آپ کوئی نے لکھا ہے کہ ملتے جلتے ناموں کی وجہ سے کچھ علماء نے خالد بن حماد کی توثیق کر دی, جبکہ وہ خالد بن ماد کو سمجھتے ہوئے خالد بن حماد کی توثیق کر دی کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے. لیکن اصل میں تحقیقی بات یہ کہ خالد بن حماد نام کا تو کوئی راوی نہیں. علماء نے شاید سوچا کہ کہیں یہ ورڈ کہیں مس نہ ہو گیا ہو, پرنٹنگ سے نہ رہ گیا ہو, کہا کہ نہیں اس بنا پر یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ان لوگوں کی خصوصیت تھی کہ جو غالی تھا جیسے محمد ابن فضیل کے متعلق تو کوئی وہ بھی نہیں ہے مسئلہ کہ سب اس کو غالی سمجھتے ہیں, کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جو مشہور نام ہوتے تھے نا جن پہ لوگوں کو اعتبار آ جائے ان کا نام روایتوں کے اندر ڈال دیتے تھے. جابر بن عبداللہ انصاری کا نام ڈال دیا, ابو حمزہ صومالی کا نام ڈال دیا, اور غالیوں نے اس طرح سے روایت کو گھڑا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس طرح سے روایت غالیوں نے گھڑ کر پھیلائی. تو آپ نے دیکھا ایک تو سب سے پہلی بات تو سند ہی یہیں پر اس روایت کی ختم ہو گئی. جو ایسی شرط و مت کے ساتھ آپ کو انٹرنیٹ پہ پڑھیں گی کتابیں پڑھیں گی تو ایسی پیش کی جائے گی آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ نظر تو ایسی آ رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ حقیقت تھی اس کی. اچھا سند کے لحاظ سے تو بات یہیں پر اصلا ختم ہو جانی چاہیے تھی. اب آج ہی ذرا اس کے متن کے اوپر بھی بات کر لیں. جو تفسیر برہان ہے اس کے اندر بھی پانچویں امام کی گری والی روایت لکھی ہوئی. اچھا امام سے جو روایت ہے ابھی اب سند تو پتہ چل گئی کہ وہ تو غلط ہے, لیکن چلیں اب اس کا جو متن جو الفاظ ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. امام سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو امام نے اس آیت کا ٹکڑوں کی صورت میں جواب دیا, اور اس میں اگر آپ غور کریں تو کسی جگہ بھی نماز کا کوئی تذکرہ نہیں, نماز کا تذکرہ نہیں. امام نے فرمایا اس آیت سے مراد, اچھا وہ ٹکڑے کیا ہیں, امام نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا ولا تجہر بے صلاتے کا, اس میں اس کے معنی یہ ہے ولا تجہر بے ولایت علی, اس کے معنی یہ ہے کہ اے رسول تم علی کی ولایت کا اظہار ابھی نہ کرو. نماز کا تذکرہ نہیں. امام جو تفسیر بتا رہے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھیے امام پیغمبر کی شروع سے خواہش تھی, ابھی آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا کہ پیغمبر کی دعوت ذوالعشیرہ سے خواہش تھی کہ علی کی امامت کا اعلان کر دیں, خواہش تھی پیغمبر کی, لیکن مناسب وقت نہیں تھا تو اللہ نے پیغمبر کو منع کیا کہ نہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو امام نے فرمایا ولا تجہر بے ولایت علی, اے رسول تم علی کی ولایت کا اظہار ابھی نہ کرو, اور ولا بما اکرمتہ بہ, اور نہ اس چیز کا بھی اظہار کرنا جس کے ساتھ علی کو عزت و اکرام بخشا گیا, ابھی اس کا اظہار مت کرو, حتی ہمارا بزالے کا, یہاں تک کہ اس کا حکم ہو جائے. پھر اس کے بعد کہا کہ ولا تک تم ہاں علی, لیکن علی سے اس بات کو نہ چھپانا. وہ ہے نا کہ نماز اس کے اندر آیت کے اندر تھا کہ اس کا بلند آواز اتنی زیادہ بلند بھی نہ ہو اور اتنی کم بھی نہ ہو, تو اس کی باطنی تفسیر بتائی گئی, نماز سے اس کا تعلق نہیں. کہا کہ دیکھو علی کی ولایت کا ابھی اظہار مت کرو, لوگوں کو نہ بتاؤ, اور ابھی اس کا وقت نہیں آیا, لیکن اس بات کا جو شرف اور فضیلت علی کو عطا کی گئی اس بات کو علی سے نہ چھپاؤ, اس کو بتا دو کہ تم میرے بعد اب امام ہوں گے اور امامت کا سے, اور اللہ نے اس طرح سے غدیر قوم میں اس کا باقاعدہ سے اعلان ہونے والا ہے. یہاں تک کہ ولایت علی کا کلم کلا غدیر قوم کے میدان میں پروردگار عالم نے اس کا حکم دیا, اور پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا. آپ نے دیکھا کہ اس کی باطنی تفسیر یہ ہے اس آیت کی, اس میں نماز کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے, روایت کے اندر بھی نماز کہیں نہیں لکھا ہوا, بلکہ یہ کہ ابھی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرو, مناسب موقع پر اعلان ہوگا, اور البتہ علی سے اس بات کو نہ چھپاؤ, ان کو بتا دو کہ تمہاری امامت کا اعلان ہونے والا ہے. اور اس کے بعد یہاں تک کہ غدیر قوم کا موقع آیا اور پھر کھلم کھلا علل اعلان علی کی امامت کا اعلان ہو گیا. یہ بس اس کے اندر بات تھی. تمام مفسرین نے بھی اس کے اندر یہ بات لکھی ہے. دیکھیے امام نے اس میں کیا بات کہی, ولا تجہر ولایت علی, علی کی ولایت کا بھی اعلان نہ کرو, اس کو ظاہر نہ کرو. ہم اس وقت آپ کی بات مانتے جب روایت کے اندر یہ جملہ ہوتا ولا تجہر بے ولایت علی بے صلاتک, نماز میں ان کا ابھی اظہار نہ کرو, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی نماز میں اظہار نہیں کرنا ہے لیکن جب باقاعدہ اعلان ہو جائے گا تو بے صلاتی کا لفظ ہی نہیں ہے اس کے اندر، نماز کے کہیں تذکرہ روایت کے اندر نہیں. اور تمام مفسرین نے لکھا کہ آیت ہجرت سے پہلے مکے کے اندر نازل ہوئی، اور دعوت ذوالعشیرہ سے پیغمبر اسلام کی خواہش تھی کہ ولایت علی کا باقاعدہ اعلان. تو اب دیکھیے اس کے بعد واضح طور پر جب غدیر کا موقع آیا اور پیغمبر نے اعلان کیا تو اعلان ولایت اس کے بعد ہو گیا. اب آپ خود بتائیے کہ اللہ نے رسول کو اس آیت میں کس چیز سے روکا تھا؟ کیا نماز پڑھنے سے روکا تھا یا علی کی ولایت کے اعلان سے روکا تھا؟ پھر رسول نے غدیر قوم میں کیا اعلان کیا تھا؟ ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا تھا یا شہادت ثالثہ بلند آواز سے پڑھنے کا اعلان کیا تھا؟ تو اصل میں بات اس آیت کے اندر ہو رہی کہ ابھی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرو، ایک مخصوص وقت پہ کرنا، یہاں تک کہ اعلان غدیر میں اعلان ہو گیا اور اس کے بعد پھر علی کی ولایت کا تمام میں علل اعلان چرچا اس کا ہو گیا، اور یہ والا یہ حکم اس آیت کے اندر دیا گیا. تو اس کو زبردستی کھینچ کھانچ کے مسلط کیا گیا کہ اس آیت سے مراد اور اس میں جو تفسیر ہے جس کے نہ راوی موجود ہیں اگر ہیں تو غالی ہیں اور مجہول ہیں، اور اس طرح سے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اچھا ایک سوال ہے کہ کیا رسول غدیر قوم سے پہلے تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتے تھے؟ تو خود آپ نے اس سے پہلے آیت اللہ عبداللہ شیرازی کے فتوے میں بھی دیکھا کسی روایت کے اندر موجود نہیں. اور وہ جو آپ نے کلپ سنا تھا اس سے پہلے جس میں ایک صاحب ممبر پہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے اس کو پڑھا اور شہزادی نے پڑھا اور خود امیر المومنین نے پڑھا اور سارے آئمہ نے پڑھا کہ ہم نہ پڑھیں، وہ یاد ہوگا آپ نے جملہ جو انہوں نے کہا تھا. کسی جگہ علماء نے کہا کہیں موجود نہیں کہ پیغمبر اس تشہد کو پڑھتے تھے یا آئمہ معصومین میں سے کوئی انداز سے پڑھتے تھے. اچھا اب بہار کے اندر تفسیر عیاشی سے جو روایت نقل کی گئی ہے لوگ اکثر اس کو بھی پیش کرتے ہیں، اس کے اندر ہے کہ لا تجہر بولایت علین فہو الصلاۃ. ایک دیکھیں بہار کی ایک اور چیز، پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ فہو الصلاۃ کا لفظ ہے کہ علی خود نماز ہے. یہ بھی ابھی آگے چل کے اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں. اچھا علماء نے کہا کہ یہاں پر اگر کہیں کہ اس کے اندر یہاں پر بھی سلسلہ سند موجود نہیں، بہار کی جلد نمبر 36 میں لوگ کہتے ہیں علماء بہت سے ذاکرین حضرات کہ علامہ مجلسی نے اس کی سند پر بحث نہیں کی اس روایت کی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. آپ حیران ہوں گی کہ جب سند ہی نہیں ہوگی تو علامہ مجلسی جرا کیا کرتے، اس پر بحث کیا کرتے جب سند ہی موجود نہیں ہے، اس کے راوی نام نامعلوم ہے. خود 36 نمبر کی جو علامہ مجلسی کی جو بہار ہے اس میں 192 احادیث اور بھی ہیں، اور ان میں سے کثیر تعداد میں راویوں کی اور سند کی کوئی بحث علامہ مجلسی نے کی نہیں. پوری بہار میں ایسی روایت بے شمار ہے کہ جس کے اندر سلسلہ سند موجود نہیں ہے تو بحث بھی موجود نہیں. اس کے یہ معنی نہیں کہ علامہ مجلسی سند کے قائل نہیں، کوئی سند ہی نہیں ہے تو قائل کہاں سے ہوں گے. اچھا اب آ جائیے اس کے اندر ایک جملہ اور بھی ہے، بس تھوڑے سے اس میں خشک پہلو رہ گیا، اس کے بعد پھر آتے ہیں آپ کے دلچسپی کے سامان. روایت کے اندر ہے کہ لا تجہر بے ولایت علی علیہ السلام فہو الصلاۃ، کہ علی کی ولایت کو ظاہر نہ کرو وہ تو خود نماز ہے. اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں فہو الصلاۃ ہے، فی الصلاۃ نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر. دیکھیں فہو الصلاۃ کا لفظ ہے کہ علی تو خود ہی نماز ہے، علماء نے اس کو لکھا ہے جیسے کہ دیکھیں اس کے معنی یہ ہیں، اور اس کی باقاعدہ علامہ مجلسی نے اس کی توضیح بھی کی ہے کہ پوری نماز اپنی تمام صفات کے ساتھ علی میں مجسم ہو گئی. یعنی اس طرح کی نماز یا تو صرف علی یا دیگر معصومین میں پائی جاتی ہے، یعنی اس نماز کے تمام آثار امیر المومنین کے اندر ظاہر ہوئے ہیں، اس لحاظ سے گویا علی خود ہی عین نماز ہے. اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی خود باضابطہ طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے علی خود نماز کی شکل میں مجسم ہو گئے. اس کو باطنی تفسیر کہا جاتا ہے، یعنی علی خود شرائط قبولیت نماز ہے، امیر المومن کی اگر ولایت نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں. نماز میں تشہد کے اندر شہادت ثالثہ پڑھنے کا روایت میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کہا ہے کہ علی تو خود ہی مجسم نماز ہے، یعنی نماز اپنے تمام صفات کمال و جلال و جمال کے ساتھ علی کی شخصیت میں گویا مجسم ہو گئی. اور اب بتائیے کسی بھی انصاف پسند شخص کے سامنے اگر یہ بات رکھی جائے، اس کی آیت کی شان نزول، ایک تو آیت کے اندر کہیں پر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھی جائے، اس میں آواز کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ آواز کتنی ہونی چاہیے. پھر اگر اس کا یہ جو اس آیت کی شان نزول میں جو روایت ابھی آپ نے سنی ان کے مقابلے میں اس کا ٹکراؤ ان معتبر احادیث سے ہے کہ جس میں صرف دو شہادتوں کی بات کی گئی، کہ صرف دو شہادتیں دی جائیں، اور تمام علماء نے، میرے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ورنہ کتنی ہی کتابوں کے اندر وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا کہ جس کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ روایتیں نقل کی گئی ہیں کہ جس کے اندر آواز کتنی نماز میں رکھنی چاہیے، اس میں آئمہ نے آئمہ کے ارشادات، اور وہ صحیح احادیث ہیں، صحیح احادیث اس کے اندر کہا ہے کہ نماز میں پیش امام کو کتنی آواز رکھنی چاہیے، کتنی وہاں پر اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے. اور دوسری طرف وہ روایات ہیں، ایک طرف تو صحیح روایتیں ان کا ٹکراؤ ان روایات سے جن کا کوئی سلسلہ سند ہی نہیں، جن کے راوی اکثر مجھول اور غالی ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ ان میں پھر علماء ان روایات کو نہیں مانتے ان وجوہات کی بنا پر، نہ سلسلہ سند ہے، اور کسی جگہ کے سلسلہ سند بھی ہے تو اس میں راوی مجھول اور غالی ہیں، ان کے مقابلے وہ روایات کی جو کہ معتبر ہیں جن میں صرف دو شہادتیں ہیں، تو علماء کس پر فتویٰ دیں گے؟ ایک کوئی بھی انصاف پسند شخص کے سامنے اپنی فطرت سلیم جو شخص رکھتا ہو اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کس بات کو اختیار کرے؟ اچھا اب یہی والی چیزیں، یہ جو روایت، بس یہ اتنی روایت تھی جو آپ کے سامنے، اس کو مرچ مسالے لگا کر ذاکرین کس انداز سے پڑھتے ہیں. اب آپ وہ دیکھیے وہ تمام باتیں کہ اس روایت میں جن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، ابھی جو آپ نے سنی وہ دیکھیے گا.
یہ پڑھنا جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ اب آپ کو تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے اپنے نام کے بعد. رسول اللہ نے پڑھا. اب اس میں ہے باریکی کہ راوی کو شدت سے پتا کیوں نہ چلا، چند کو کیوں پتا چلا؟ اس لیے کہ جبریل نے یہ کہا کہ جب آپ علی ولی اللہ تشہد میں یا رسول اللہ پڑھیں گے تو اتنی اونچی آواز سے پڑھیے کہ صرف علی سنے، منافق نہ سنے. چونکہ منافق تھا راوی، اس کے کان میں آیا ہی نہیں، اسے سنا ہی نہیں رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ تو پڑھ رہے ہیں، یہ تو حکم ہے، ایسے پڑھیے علی سنے. علی کو سنانا ہے، امت کو نہیں سنانا. اس لیے کہ امت اپنی نماز بگاڑ لے گی، اسے سنانے کا فائدہ ہے. علی کو بتانا ہے کہ تم میرے بات میرے بچی ہو، نماز میری اور تمہاری، نماز میری اور تمہاری، میں پڑھ رہا ہوں اور تمہارا نام پڑھ رہا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے. کتابیں تو پڑھو، کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، کہاں کے حوالے میں، اگر کتابیں بتا دی تو تم کہو گے ہاں یہ ہمیں پتا. ڈھونڈو اپنے راستے خود بنائے جاتے ہیں. حضرت مریم سے اللہ نے کہا یہ کھجور کا درخت ہے، اور اللہ نے کہا شاخیں ہلاؤ تو پھل گریں گے. خود ہی جبریل ہلا دیتے، کرنے کوشش خود کرو. پیغمبروں سے کہا گیا کوشش کرو، تو ہم تو سنت الہی پہ چل رہے ہیں، ہم حوالے تھوڑی دیں گے، حوالے تو سب ہمارے پاس دھرے ہوئے ہیں، ہم اپنوں کو بتا دیں گے. تم ڈھونڈو تاکہ پتا تو چلے تمہارا مطالعہ کتنا ہے. اور اب اگلی روایت پڑھو، اب اگلی روایت سلمان نے بھی سنا،
لیکن منافق کے کان تک رسول کا تشہد نہیں گیا, مومن کے کان میں گیا. سلمان نے سنا, ابو ذر نے سنا, عمار نے سنا, مرداد نے سنا, جابر بن عبداللہ انصاری نے سنا, عبداللہ ابن مسعود نے سنا, عبداللہ ابن عباس نے سنا, عمر نے سنا, پڑھنے لگے. ادھر رسول اللہ نے پڑھا, پیچھے سلمان نے پڑھا, تشہد میں علی کا نام, عمار نے پڑھا, ابو ذر نے پڑھا, عبداللہ ابن عباس نے پڑھا, جابر بن عبداللہ انصاری نے پڑھا. اب ان کی صدا منافق نے سنی, کچھ لوگ 12-13 آدمی رسول اللہ کے پاس آئے, کہنے لگے یہ سلمان کو دیکھ کے تشہد میں علی کا نام پڑھ رہے ہیں, اور یہ ابو ذر کا تو کہا تم نے ابھی تک نہیں پڑھا. وزیر وہ پڑھ چکا, تم نے اب تک نہیں پڑھا. آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ شامل ہوا, شامل نہیں ہوا, شامل تھا. سامنے کی دلیل ہے میرے بھائی, سامنے کی دلیل ہے. آپ کہتے ہو نا اذان میں علی ولی اللہ, آپ کہہ رہے ہو نا, انصوری میں کہا جاتا ہے, ریلیا میں کہا جاتا ہے, جب پورے کراچی پاکستان سے تو نہیں کہا جا رہا. تو یا تم نے بڑھایا یا انہوں نے گھٹایا. اب اس کا جواب مولانا دے دے کہ ہم نے بڑھایا یا انہوں نے گھٹایا. تو وہ یہی کہیں گے نہیں علی ولی اللہ اذان میں تو یہی تو کہیں گے انہوں نے نکالا. آپ صحیح کہہ رہے ہو تھا, اب کیا اذان میں بھی کہہ دیں گے نکال دو, میں بھی کہہ دیں گے. یہی تو کہیں گے نا انہوں نے نکالا, امت نے نکالا. تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات, جیسے اذان میں امت نے نکال دیا تو شور سے بھی نکال دیا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سن لو, پڑھو یا نہ پڑھو میری ذمہ داری نہیں, میں کوئی حکم نہیں دے رہا نہ اپنوں کو نہ غیروں کو. پڑھو یا نہ پڑھو اپنے تمہارے اعمال تمہاری نماز, میں یہ جانتا ہوں.
میرے ابھی 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 اپنی نماز کو آستہ پڑھو, اپنی نماز کو آستہ پڑھو. ولا تو خافت نہیں ہو, اور چپکے سے بھی نہ پڑھو, ایسے پڑھو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ پڑھ رہا ہے. وب تک بین زال کا سبیلا, اور ترجمہ مسلمانوں نے لکھا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو. مجھے سمجھائے کوئی مولوی, کل مجھے لے کے چلو کسی مولوی کے پاس. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے, زور سے بھی مت پڑھو, ہنستے بھی مت پڑھو, چھپاؤ بھی نہیں. سارے زبان سے بات کرو, پھر آگے چلوں گا. تاکہ میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. نوجوان والی کی عزت کی قسم ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, جناب عشق روایت کا راوی ہے جناب جابر, جو حدیث کسا کا راوی وہ اس آیت کا راوی. اور کس سے پوچھ رہا ہے, ہمارے پانچویں امام سے, محمد باقر سے, درود پڑے محمد عالم پر. میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے اترتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. میں اس کا نہ مانوں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن خوش تو ہو کہ ہمارے مولا کا ذکر ہے. ہمارے پانچویں امام کے پاس جناب جابر آئے, ابو حمزہ سومالی آئے. ابو حمزہ کون؟ ہمارے چوتھے امام کا صحابی. گھبراتے ہوئے میں نے تو اپنی تعریف کی تھی. اب یہ دونوں آئے کس کے پاس؟ ہمارے پانچویں امام کے پاس, ہمارے پانچویں امام کے پاس. اور آ کر پوچھا, مولا اللہ نے جو رسول کو کہا تھا, ولا تجہر بصلاتک, اپنی نماز کو آستہ پڑھو, یہ نماز میں کیا پڑھتی تھی؟ اللہ پھر مجھے نہ کہنا، میں اللہ اور رہا ہوں تو پھر مجھے نہ کہنا، مجھے نہ کہنا، امام ہے، پانچواں امام ہے، اسی سے پوچھ رہے ہیں، دونوں راوی، ایک جابر کربلا کا پہلا دور، حدیث قصہ کا راوی، ابو حمزہ سمالی، جناب سید سجاد کا صحابی، اس کی دعائیں ہیں مفاتیح میں اور کتابوں میں، انہوں نے پانچویں امام سے پوچھا، مولا اللہ نے جو تمہارے آپ کے نانا کو کہا تھا فلا تجہر بصلاتک، اپنی نماز، یہ بے سببیا ہے، کوئی سبب ہے؟ میں ایک گلوز کا تجربہ کروں، علی کی عزت کی قسم، ایک ملا ایسے سامعین ہونے چاہیے جو جن کے دل میں علی کی محبت ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا لاہور کا شہر گونج اٹھے گا۔ لیکن ہمارا عوام مولیوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے، مولیوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے، میں تو وہ جملہ کہوں گا، میں جملہ کہوں گا چاہے کوئی ناراض ہو جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کہا مولا آپ کا نانا نماز میں کیا پڑھتا تھا؟ آپ نے فرمایا ولا تجہر بصلاتک، اس کی معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی ولایت علی بن ابی طالب، نانا تشہد میں علی بن ولی اللہ پڑھتے تھے۔ جہاں جہاں میری آواز آ رہی، میرے نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے، ولا تو خافت بہا، اور چپکے سے بھی نہ پڑھنا، خاموش بھی نہ رہنا، مخفی بھی نہ رہنا۔ مولا اس کی کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا ولا تو خافت علی، اللہ نے کہا لیکن علی سے نہ چھپانا، علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے۔ اسے پڑھ کر کبرا عبداللہ کیم کیا کہے، میرے بھائی آپ سر میں ہلائیں، علی ناراض ہو جائے گا۔ ولا تو نارا ہے دری، ولا تجہر بصلاتک، میں جملہ کہوں گا آخر میں، ولا تجہر بصلاتک، مولا اس کی کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ولایت علی ابن ابی طالب، میرا نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے۔ ولا تو خافت بہا کی کیا معنی ہے؟ کہا ولا تو خافت علی، علی سے مخفی نہ رکھنا، علی سنے کہ میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے، اور رسول کے یا علی دیکھ میں تیری ولایت کی گواہی دے رہا ہوں۔ وب تک بین ذالک سبیلا کی، مولا کیا مانے ہیں؟ کہا وب تک ذالک سبیلا کی مانے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا مانگتا رہ کہ ایک دن وہ آئے جو علی کی ولایت کھلی ہو جائے، اور اللہ نے میرے نانا کی دعا کو قبول کیا، اور وہ دعا ہوئی تھی غدیر میں جہاں قبول ہوئی تھی۔ نعرہ حیدری۔
آپ نے دیکھا کہ مرچ مسالے لگا کر اور اس کے اندر من گھڑت ٹائپ کی اضافے کر کے کس حد تک بات کو کیا سے کیا بنا دیا گیا، کون سی روایت تھی، کون کون سے الفاظوں کا جملوں کے اضافے کیے گئے، کون سے ڈرامائی طور پر پوری کیفیات جو ہے ان روایات کی بنائی، روایت وہی تھی جو بھی آپ کو میں نے سنا، اس میں کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ مزہ کا خیز بات تو ان سامعین کے بلند و بانگ نعرے اور آوازیں ہیں جن کو 21 توپوں کی سلامی دینے کو دل جاتا ہے۔ اچھا اب آ جائیے، آگے چلتے ہیں۔ بعض ذاکرین نے نماز شب کے قنوت کا قیاس کیا ہے نماز میں، کہ دیکھیے نماز میں ولایت علی، نماز میں علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ نماز شب کا جو قنوت ہے اس میں سے 40 مومنین کے نام لیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی احمقانہ قسم کی کوئی دلیل ممکن نہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تمام مجتہدین نے لکھا ہے کہ قنوت میں ایک عربی دعا پڑھنے کے بعد، آپ تو بہت سی طالبات نہیں آئی ہیں، وہ ہماری پچھلی جو نشستیں ہیں تو ہم نے تفصیل کے ساتھ قنوت کا جہاں پہ ذکر آیا تھا تو اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ قنوت میں ایک عربی دعا پڑھنے کے بعد انسان اپنی زبان کے اندر بھی کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ عام مسئلہ ہے، تمام مجتہدین نے اس کو لکھا، قنوت میں کوئی ایک عربی دعا پڑھے، مثلا صرف سبحان اللہ پڑھا آپ نے اور اس کے بعد کوئی بھی دعا آپ قنوت کے اندر مانگ سکتی ہیں، کوئی بھی دعا. تو اس میں مومنین کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں، اور نماز شب کا جو آخری جو نماز فطر ہے اس کے قنوت کے اندر تو 40 مومنین کے نام لیے جاتے ہیں. تو قنوت کے اندر لینے کا الگ ایک الگ مسئلہ ہے، اور نماز کے تشہد میں نام لینے کا مسئلہ بالکل الگ ہے. اس کو آپس میں قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ دو الگ مسئلے ہیں. اس کی پہلے سے اجازت ہے، روایات موجود ہیں، معتبر روایات موجود ہیں، تمام فقہا میں کوئی اختلاف بھی اس سلسلے میں نہیں. اس کو آپ زبردستی کھینچ کر اس کے اوپر لے آئیں تو قنوت کا حکم بالکل الگ ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ اس سے استعمال کیا ہوتا ہے، کس انداز سے ہوتا ہے. اس میں دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی مجتہدین کے خلاف والا بات بھی اور کام بھی ہو رہا ہے، اور لوگوں کو بہکایا بھی جا رہا ہے. آپ کو سنیے،
علی کے نام کے بغیر نہ کلمہ مکمل ہے، نہ اذان مکمل ہے، نہ تشہد مکمل ہے، نہ نماز مکمل ہے. فتویٰ چاہیے مجتہد کا. آخری بات یہی میں سنتا ہوں جی، کسی مجتہد نے نہیں لکھا، کتنے مجتہد لا دیں بولو. میرے ساتھ شان حسین کا ٹائم بنا لو، کتنی توضیح ممبر کے لے آئیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، پوچھو مولویوں سے یہ کیا ہے نماز شب، پوچھو مولویوں سے یہ تہجد کیا ہوتی ہے، نماز شب کیا ہوتی ہے. یہ 11 رکعت ہوتی ہے جی. اچھا کیا ہوتا ہے جی 11 رکعت میں؟ جی 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھنی ہے صبح کی طرح، پڑھ لیجیے. 2 رکعت پڑھنی ہے نماز شب کی نیت سے، اس میں دعائے قنوت نہیں ہے، پڑھ لیجیے. 1 رکعت پڑھنی ہے جس میں لمبا قنوت ہے، اس لیے پیچھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم ریسٹ کر لو. شاباش بیٹا، شاباش بیٹا، شاباش بیٹا، شاباش. پیچھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ پچھلی رکعت میں دعائے قنوت رہنے دو، آئے تمہیں لمبا قنوت پڑھنا ہے. اچھا اس قنوت میں کیا پڑھنا ہے؟ یہ 40 مومنوں کے کم سے کم نام لے لوں. کیا کیا نام لینے؟ اس کے زندہ مومنوں کے، شہید مومنوں کے، جو دنیا سے گزر گئے ان مومنوں کے نام لینے ہیں. مثلاً دعائے قنوت پڑھنی ہے نماز شب کی، مولوی جی نے وہ دعائے قنوت پڑھے اور اس میں دعا مانگی جا رہی ہے، اللہم اغفر شہید محسن نقوی، اللہم اغفر عاشق حسین دیے، اللہم اغفر غلام قمبر. میں مثال دے رہا ہوں، اللہم اغفر حافظ محمد علی. جو مومن چلے گئے ان کے لیے جو موجود ہیں، اللہم اغفر شوکت رضا شوکت، اللہم اغفر محمد عباس قمی، یہ کوئی جرم نہیں ہے. اللہم اغفر مولانا شریف صاحب، اللہم اغفر حسن جعفری صاحب، اللہم اغفر اسد عباس نقوی. 40 مومنوں کے جن کے بھی تمہیں نام یاد ہیں، اس میں تم اپنے باپ کا نام لے سکتے ہو، اپنے دادا کا نام لے سکتے ہو، اپنے پردادا کا نام لے سکتے ہو، اپنے بیٹے کا نام لے سکتے ہو، اپنے نوکر کا نام لے سکتے ہو، اپنے رشتہ دار کا نام لے سکتے ہو. حرامی شرم نہیں آتی، تو اپنی نماز میں اپنے نوکر کا نام لے، تیری ہو جاتی ہے میں علی کا نام لوں میری نہیں.
آپ نے دیکھا تو ان پر وجوہات کی بنا پر یہ تمام چیزیں معاملات خراب سے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک چیز کا قیاس دوسری چیز پہ کر کے بغیر کسی اسلامی حقوق کو سمجھے، مجتہدین کی کتابیں پڑھی نہیں ہوتی ہیں قنوت کے اندر لوگوں کے لیے اس انداز سے. پہلے سے مجتہدین کے فتاوے موجود ہیں کہ ان میں کسی شخص کے لیے بھی دعا بھی کی جا سکتی ہے، اپنے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، نام لے کر دعا. تو اسلام کے اندر جہاں حکم ہے نام لینے کا، وہاں پر نام لیا جائے گا، اور جہاں پر اس کی ممانعت ہوگی وہاں پر اس سے اعتراض کیا جائے گا. تو قنوت کا مسئلہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا تشہد سے قنوت کے احکام بالکل الگ ہیں، اس کا تشہد سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اب اس کے بعد اتنا اور بتا دیا جائے کہ دیکھیے 3 چیزوں کی نماز میں کہیں پر بھی اجازت ہے، دعا کی، ذکر کی، قرآن کی اور صلوات، بلکہ 4th چیز کا بھی اضافہ کرنے. اس کو کسی بھی جگہ نماز میں آپ کسی بھی جگہ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا ہونا چاہیے، ذکر ہونی چاہیے، قرآن ہونا چاہیے، یا مثلاً صلوات ہونی چاہیے. خود آقا سیستانی سے پوچھا گیا کہ کیا حالت قنوت میں یا سجدے میں دعا اس طرح سے مانگی جا سکتی ہے، مثلاً اللہ مہد فلاں ابن فلاں، اے اللہ فلاں ابن فلاں کو ہدایت دے. جیسے وہ نام لے رہے تھے، اس میں کہوں اللہم مہدی سید عابد حسین زیدی ابن سید افتخار حسین زیدی، مثلا نام آ رہا ہے، کوئی حرج نہیں. کہتے قنوت میں یا سجدے میں بھی، یا اللہم ارزقنی زیارت بیتک الحرام یا حج بیتک الحرام، نام لے کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارہ فلاں میرے والد کو حج کی سعادت نصیب فرما. تو کیا یہ جائز ہے؟ آغا سیستانی کا جواب، یجوز، جائز. نماز میں، قنوت میں، سجدے میں دعا کو اس انداز سے پڑھنا کہ اس میں نام بھی آ جائے، فلاں ابن فلاں، کوئی سا بھی نام اور ان کے والد کا نام، اس کو لینے کی اجازت ہے. جہاں شریعت نے اجازت ہے وہاں پہ اجازت دے رہے ہیں آغا سیستانی. اسی طریقے سے ایک اور فتوے میں التسبیحات فی الصلاۃ، ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اور سوال و جواب کا سیکشن ہے، اس میں بھی یہ بات ہے، فرماتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ذکر کی، دعا کی، قرآن کی اور صلوات کی، فی ای موضع من الصلاۃ و بی ای عدد، کتنی ہی تعداد میں پڑھا جائے اور کسی بھی مقام پر یہ چار چیزیں ہوں، اس میں کوئی نماز پر فرق نہیں پڑتا. لیکن اسے ذکر خدا ہونا چاہیے، کوئی دعا ہونی چاہیے، یا قرآن کی کوئی آیت ہونی چاہیے، یا صلوات ہونی چاہیے، ان میں چاروں میں سے کہیں پر بھی اس کو پڑھنا ہے، اسے کوئی نماز میں کوئی نقصان نہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین یا اشہد ان علی ولی اللہ، یہ نہ تو ذکر خدا ہے، یہ ذکر خدا نہیں ہے، تو امیر المومنین کا ذکر ہے، یہ آپ وہ پھر الگ ایک بات دیں گے، علی کا ذکر عبادت ہے، کوئی دوسری بات ہو جائے گی. تو ذکر خدا نہیں ہے، یہ دعا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو گواہی ہے، نہ یہ قرآن ہے، نہ یہ صلوات ہے، تو اس لحاظ سے یہ چاروں چیزیں اس کے اندر پاسبل نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کا پڑھنا تیسری گواہی پہ یہ جائز نہیں. اچھا نہیں، پہلے اس کے اندر ایک چیز اور آپ کو بتا دی جائے، کچھ ہی عرصے پہلے علامہ عقیل الغربی صاحب کا بھی ایک کلپ آیا تھا جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، اس پہ لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ کہیں تو آپ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ نام نہیں آنا چاہیے، اور ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ میں خود رکوع میں مثلا جو ہے فلاں ایک دعا پڑھتا ہوں جس میں ان کا نام آتا ہے، تو وہ پہلے سن لیں گے کیا ہے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی.
یہ حق ہے، علی ولی اللہ ہے، جو علی کو ولی اللہ نہیں مانتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے، مگر تشہد اتنا ہی ہے. تشہد حکم شرعی ہے، کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوئی، شریعت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. رسول اللہ سے جو امانت ملی ہے اس امانت کو اسی طرح محفوظ رکھنا ہے. تشہد بس یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد. بس سرکشی کی گنجائش نہیں ہے. نماز نعوذ باللہ، نماز مرزا غالب کا مصرع یا میر تقی میر کا مصرع نہیں ہے کہ آپ مصرے پہ مصرع لگاتے رہیں تب آزمائی کرتے رہیں. نماز امانت ہے، جیسی ملی ہے ویسی ہی رہے گی، ویسے ہی حق کے سامنے پیش کرنی ہے. جیسے محمد نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے علی نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے علی نے تشہد پڑھا ہم ویسے تشہد پڑھیں گے، حسین نے کربلا میں جیسے تشہد پڑھا ہم ویسا تشہد پڑھیں گے. کوئی نہیں وہی نہیں آئی. ہاں ایک جوان نے مجھ سے پوچھا، مولانا اس کا مطلب کیا ہے، کیا علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، علی کا نام لینے سے نماز کو معراج ہو جاتی ہے، مگر علی کا نام ویسے لو وہاں لو جہاں اجازت ہے. فقیہ سے، مجتہد سے مسئلہ پوچھو، تمام مسلمان مختلف مکاتب فکر کے بیٹھے ہیں، میں ایک مسئلہ فقہی بیان کر رہا ہوں، ذمہ داری ہے میری، مسئلہ فقہی ہے. نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں اللہ سے؟ فقہا تمام، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث سے فقہ جعفری سب کہتے ہیں ہاں بالکل مانگ سکتے ہیں. دعا الحق سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کچھ مانگنا ہو کہاں مانگیں گے؟ نماز میں مانگیں گے. کہاں پر؟ جہاں اجازت دی گئی. جہاں اجازت دی گئی. اسی لیے ہم قنوت میں، رکوع میں، سجدے میں،
دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ تشہد میں شہادت ثالثہ ادا کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ علی کا نام آ جائے, ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ علی کا نام سب سے اہم جز میں لو, تشہد میں ضد نہ کرو. نماز کا سب سے اہم جز ہے سجدہ, علی نے سجدے کی حالت میں ضربت کھائی ہے, میں علی کا نام لیتا ہوں جب سجدہ کرتا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم وصل علی سیدی و مولائی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین ولیک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری و النبأ العظیم اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین نماز واجب کے سجدے میں فریضہ فجر, فریضہ ظہر, فریضہ عصر, فریضہ مغرب, فریضہ عشاء, سجدے میں ذکر حق کے بعد حق سے علی کے لیے حسن ثنا کی دعا کرو, علی کے قاتل پہ لعنت کرو. فتنہ پیدا کرنا قتل سے بڑا جرم ہے بنفس قرآن. الفتنہ تو اشد من القتل. فتنہ پیدا کرنا, انتشار پیدا کرنا, اختلاف پیدا کرنا قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے. ہوش میں رہیں, قرآن پڑھیں, بندگی کریں, سرکشی نہ کریں. علی کا عاشق مؤدب ہوتا ہے, مہذب ہوتا ہے, اس کی گفتگو مہذب ہونی چاہیے. زبان سے الفاظ نکلے تو شائستہ ہوں, کسی سے اختلاف کرے تو آداب و احترام انسانیت کا خیال رکھیں. رقیق الفاظ استعمال نہ کریں. رقیق الفاظ استعمال کرنے والا علی والا نہیں ہو سکتا. تہذیب گفتگو, تہذیب سخن, اہل بیت نے تہذیب سکھائی ہے. اہل بیت کے نام پر بد تہذیبی کی جائے, کیا مظلومیت ہے اہل بیت کی, کیا مظلومیت ہے اہل بیت کی. ہم عزاداری کریں یا نماز پڑھیں, اللہ کی شرائط پر عبادت کرنی ہے نہ کہ اپنی شرائط پر. ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے, ہمارا جی چاہتا ہے. حد ہو گئی آپس میں آپ حضرات اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. تشہد میں جو شخص شہادت ثالثہ نہ کہے اس کے نسب میں شبہ ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہوش کے ناخون لیں. آپ اپنے نسب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ کے والد کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ کے دادا کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 6 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ کیا تشہد پڑھتے تھے؟ یہ 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی؟ کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں شریعت کے باب میں؟ آپس میں انتشار. حدیثیں پیش کرتے ہیں, یہ حدیث, جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں گویا مراجع کرام نے تو پڑھی نہیں. آغا سیستانی نے وہ حدیث نہیں پڑھی, نہ سمجھی, آپ کی سمجھ میں آ گئی. آیت اللہ العظمہ خامنئی صاحب نے وہ حدیث نہ پڑھی نہ سمجھی, آپ نے پڑھ لی, آپ کی سمجھ میں آ گئی. آیت اللہ العظمہ خوئی نہ انہوں نے پڑھی نہ سمجھی, آپ نے پڑھ بھی لی, سمجھ بھی لی. نظر چشم بد دور, چشم بد دور, کیا کمال علم ہے. سیدھی عربی عبارت پڑھ نہیں سکتے, ترجمے پہ انحصار کرتے ہیں, اجتہاد فرماتے ہیں. اردو ترجمہ پڑھ کے میں بتاؤں سیستانی اور خوئی اور خمینی اور خامنئی کون ہے جن کے بتائے ہوئے صیغے سے تمہارا عقد ہوتا ہے؟ تمہارے والد ماجد نے نکاح جس سے پڑھوایا تھا، اس مولوی نے جو عقد نکاح پڑھا تھا، ان کہہ تو قبل تو ہوا تھا، وہ انہی فقہا کا سکھایا ہوا تھا۔ انہی علماء نے، انہی مولویوں نے آپ کے والد ماجد کا نکاح پڑھا تھا جو تشہد میں اشہد ان علی و ان ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ کے والد ماجد کا نکاح درست ہوا یا کیا ہوا؟ میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پر، افسوس ہوتا ہے۔ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپس میں انتشار، نئی وحی نازل ہو گئی، نیا مکاشفہ ہو گیا۔ شریعت شریعت ہے، یہی تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہی تشہد ہے۔ ہاں یہ تشہد منہ پر مار دیا جائے گا اگر دل میں ولایت علی نہ ہوگی۔
تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا یہ اعتراض ہوا کہ بھئی یہ انہوں نے کس طرح سے نام لیا، اگر نماز میں نام لینے کی ممانعت ہے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ کسی بھی جگہ دعا کے طور پر نام لیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ فلاں ابن فلاں کو ہدایت دے پروردگار، یا فلاں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کر، تو اس کے اندر بھی تو نام آ رہا ہے، اس طرح قنوت میں نام آ رہا ہے۔ لیکن تشہد وہ والی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اس انداز سے ان ناموں کو پڑھا جائے، وہاں پر اجازت نہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر جو خاص طور پر دعا انہوں نے پڑھی تھی، لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی دعا ہے جو انہوں نے پڑھی، تو اصل میں یہ دعا افتتاح کے کلمات ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام سے مروی ہیں۔ اور جو آخر میں لعن ہے، اللہم لعن قتلت امیر المومنین، تو وہ بھی لعن اصل میں رحمت خدا سے دوری کی ایک بد دعا ہے، یعنی وہ بھی اللہ سے دعا ہی شمار ہوتی کہ قاتل امیر المومنین سے خدا کی رحمت دور ہو جائے۔ تو لہٰذا رکوع اور سجدے میں اس انداز سے جملے بھی استعمال کرنا ہے جس میں چاہے امیر المومنین کا نام بھی آ جائے، وہاں پر اس بات کی اجازت ہے۔ دعا کے طور پر، ذکر خدا کے طور پر، صلوات اور قرآن، یہ چار چیزوں کا میں نے آپ سے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، وہاں پر اجازت ہے، لیکن تشہد میں تیسری گواہی کے طور پر اس بات کی اجازت نہیں۔ اچھا، وہ علماء کے جو کہ اس کی اجازت دیتے ہیں، ان کا بھی فتویٰ میں آگے چل کر پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا تاکہ آپ کے سامنے بات اور کلیئر ہو جائے، ہمارے استاد محترم مولانا سعد حسن صاحب قبلہ، ان کی بھی ایک بات سن لیجیے، جس میں انہوں نے اس مسئلے کو اور واضح کیا ہے کہ کس کس چیز کا نام اس میں لیا جا سکتا ہے۔
پاکستان کی تقریباً 10% آبادی تو کراچی میں رہتی ہے، کراچی میں مسئلہ کہیں پر بھی نہیں، تو یہ پنجاب کے اندر خاصی شدت کے ساتھ ہے، سندھ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر یہ مسئلہ ہے، لیکن باقی ہر جگہ نہیں، لیکن جہاں ہے واقعاً بہت بڑا۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور تمام مراجع نے اس کے کہنے کی اجازت دی، اسی طریقے سے پاکستان میں ایک فکر بنی کہ تشہد کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد تیسری گواہی امیر المومنین کی ولایت اور خلافت کی بھی دی جائے، ورنہ وہ تشہد نامکمل ہے اور نماز غلط ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ اس کے بارے میں، جو پہلے تو اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نماز جو ہے وہ توفیقی عبادت ہے، یعنی نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے لے کے آخری اللہ اکبر تک توفیقی عبادت، توفیقی کا مطلب جیسی اللہ نے فکس کر کے بھیجی ہے وہی ہم کو پڑھنا، نہ کمی کی اجازت ہے نہ بیشی کی اجازت ہے۔ البتہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ نماز میں جہاں دل چاہیں بڑھا سکتے ہیں، اجازت ہر جگہ پر۔ نمبر ایک، قرآن کی کوئی بھی آیت سوائے واجب سجدے کے، اور وہ بھی واجب نماز۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کہیں بھی آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نمبر دو ذکر خدا، کوئی ایسا جملہ جس میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا، وہ نماز میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر تین کوئی دعا، دعا نماز میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. ویسے تو قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے، آخری سجدے میں پڑھی جاتی، آپ الحمد اور انا انزلنا کے بیچ میں پڑھ لیں. کسی طرح کوئی ذکر خدا سبحان اللہ والحمدللہ، آپ الحمد اور پہلے سورے کے بیچ میں پڑھ لیں. اسی طرح قرآن کی کچھ آیتیں آپ پہلے سورے سے پہلے پڑھ لیں. یہ تین چیزیں نماز میں ہر جگہ اپنی مرضی سے بڑھائی جا سکتی، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان تین کی کیٹیگری سے باہر ہے، نہ قرآن ہے، نہ ذکر پروردگار ہے، نہ کوئی دعا، اسے نماز میں کہیں پر بھی بڑھائیں گے تو نماز باطل ہے. وہ کلام انسان ہوگی، اور 12 چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، جس میں بات چیت کرنا بھی. بات چیت سے مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں کلام انسانی کہیں پہ آ جائے. اشہد ان علی ان ولی اللہ، نہ تو آیا ہے قرآنی، نہ ہی یہ ذکر خدا ہے، نہ ہی یہ دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا، یہ آپ نماز میں کہیں بھی ملا سکتے ہیں. الحمد کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، نانزلنا کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہو کتاب میں کہ نہ لکھا ہو، جہاں چاہیں پڑھ، یہ دعا. لیکن اشہد ون یا اللہم لن قتلت امیر المومنین، قاتلان علی پر لعنت ہو، یہ دعا، یہ آپ نماز میں کہیں بھی بڑھا سکتے ہیں، کوئی اس میں اشکال نہیں. لیکن شہادت ثالثہ چونکہ ان تینوں میں نہیں آتا ہے، اسے بڑھانے کا مقصد ہے کہ آپ کی نماز باطل ہے. یہ تو ہوا فقہی مسئلہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو پیش نماز اس شہادت ثالثہ کو نماز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ پیش نماز کی نماز باطل ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. چنانچہ ہمارے مراجع کے حساب سے وہ نماز باطل ہے، ہمارے لیے ایسے پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. ہاں اگر بھولے سے اس کی زبان پہ ہی آ جائے، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ وہ اس شہادت ثالثہ کو آمدن پڑھ رہا ہے، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ تشہد ناقص ہے، وہ غلط. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں مثلاً کہہ رہا ہوں، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا، اور عادت کے تحت میں اختیار اشہد ان علی ولی اللہ نکل گیا، ان کو تشہد میں ہی پڑھنا نہیں تھا، بھولے سے نکل گیا. بھولے سے کلام انسانی نماز میں معاف، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جس نے اس کو چاہے نماز کا حصہ سمجھ کے لیکن جان بوجھ کے پڑھا، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے.
دیکھا کہ بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا کہ کس مقام پر اس کی اجازت ہے اور کہاں اس کی اجازت نہیں. اچھا خود اگر آپ وسائل الشیعہ وغیرہ دیکھیں، اس میں باقاعدہ پورے پورے چیپٹرز ہیں دنیا اور آخرت میں سجدے میں دعا کرنے کے جائز ہونے کی احادیث، پورے پورے چیپٹر ہیں وسائل الشیعہ کے اندر. تو وہاں پر اس کی دعا کے طور پر کرنے کی اجازت ہے، روایات معصومین اس سلسلے میں پہلے سے موجود ہیں. اچھا آیت اللہ محمد علی گرامی جو کہ اس کے قائل ہیں، ان علماء میں سے ہیں کہ جو اس کو پڑھنے جائز قرار دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کو دعا کی صورت میں پڑھ لیں، اللہم صل علی ولی کا علی امیر المؤمنین، تو اس میں دعا کا پہلو آ جائے گا اور دعا کو نماز میں کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جو قائل بھی ہیں جواز کے، وہ اس میں دعا والے پہلو کے اندر لے جا کر اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اور جو علماء اور مراجع ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال کسی بھی طور پر اس کو یعنی گواہی کے طور پر، تیسری گواہی کے طور پر اس کو ذکر نہ کیا جائے. اچھا اب قائلین جو ہیں، اب ایک روایت اور پیش کرتے ہیں، ایک تو ابھی آپ نے یہ والی سنی لا تجہر والی، اب وہ ایک اور بھی چیز پیش کریں گے. آپ جائیں گی، خواتین پیپر لے کر آئیں گی، اس کے اندر سے ان حدیث کو دیکھ کر ریفرنس کے طور پر یہ کتاب بھی لے کر آئیں گے، دیکھو ملا یازر الفقیمی شیخ صدوق نے اس کو لکھا ہے. اور دوسری ہے تہذیب الاحکام. تہذیب الاحکام یہ شیخ طوسی کی کتاب ہے. دیکھیں وہ کہیں گے دیکھیں اس کے اندر بھی روایت موجود ہے. اور جامع احادیث شیعہ جس پر آیت اللہ بروجردی وغیرہ کا نام لکھا ہوتا ہے، خیر وہ تو ابھی آگے چل کر آئے گا، میں اس کا ذکر نہیں کرا. تو حدیث کے اندر یہ ہے کہ چھٹے امام کے پاس حلبی جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مولا کیا میں نماز میں آئمہ کے نام لے سکتا ہوں؟ تو امام نے جواب دیا اجملہم، اختصار کے ساتھ لے سکتے ہو. ان کو اجمال میں رکھو، نہیں بلکہ یہ بھی نہیں کہا اختصار سے، بلکہ اس کا وہ بنے گا ترجمہ، ان کو اجمال میں رکھو. قائلین جو ہیں اس کے وہ اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خوبصورتی کے ساتھ نام لو، یعنی القابات لگاؤ ان کے نام کے ساتھ. معلوم نہیں پتہ نہیں کون سی لغت کے ڈکشنری سے انہوں نے اجمل ہم کے معنی خوبصورتی کے لیے. دیکھیے اجمل ہم کا لفظ ہے جمل ہم نہیں ہے، اگر یہ ہوتا جمل ہم تو یہ ہوتا کہ خوبصورتی سے لو. اجمل ہم یعنی اختصار کے ساتھ، اجمال تفصیل وہ آپ اردو کے اندر بھی جس طرح سے پڑھتی ہیں. تو قنوت کے اندر جو ہے علماء اس کے پہلے سے قائل ہیں، اور یہ حدیث بھی قنوت کے ضمن میں بھی آگے چل کر میں پیش کرتا ہوں کہ تشہد کا اس میں کہیں پر بھی کوئی تذکرہ نہیں، قنوت کا تذکرہ، اس کا چیپٹر بھی قنوتی کا، اس روایت میں تشہد کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے. ورنہ ضروری تھا کہ آئمہ معصومین خود کوئی ایک ایسی روایت ہوتی جس میں تمام ایسا تشہد بیان کرتے جس میں تمام اچھے الفاظ کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ان تمام خوبصورت الفاظ کے ساتھ تشہد کو پیش کرتے، کسی بھی جگہ نہیں. بلکہ جہاں پر مستحبات تشہد پورے تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، معتبر روایتوں میں آئے ہیں، عروۃ الوثقی وغیرہ کے اندر بھی آغا سیستانی نے لکھا ہے، اس میں بھی کہیں پر بھی ان خوبصورت ناموں کے ساتھ کہیں پر بھی تشہد موجود نہیں. تو کہیں پر بھی ایسا ہوتا، اور ایک روایت اس سلسلے میں پیش بھی کرتے ہیں جس کے اندر یہ جملے، لیکن اس کو بھی علماء نے، حتیٰ کہ وہ علماء کے جو کہ تشہد کے قائل ہیں، انہوں نے بھی اس کو کہیں پر بھی نقل نہیں کیا ہے. تشہد کے یہ جو جملے کہے جائیں اس کو کہیں پہ بھی نقل نہیں کیا انہوں نے. تو اچھا پھر یہ معترضین کہتے ہیں اگر امام نے جو کہا کہ اختصار کے ساتھ لو، تو امام کو خود آیت کے اندر، روایت کے اندر منع کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تشہد کے اندر نہیں لے سکتے، باقی کہیں پہ لے سکتے ہو. تو آئمہ کی روایت اس سلسلے میں پہلے سے موجود ہے جس میں شہادتان کا لفظ ہے، کہ جس میں صرف دو گواہیاں، وہ معتبر گواہیاں آئمہ پہلے سے اس کی شہادتوں کی گواہیاں، یعنی شہادتوں کی جو تعداد ہے پہلے سے بتا چکے ہیں کہ صرف دو گواہیاں دی جائیں گی. کتنی ہی روایات ہیں اصول کافی کے اندر، اس کے اندر آخر میں ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے فقالا شہادتان، دو گواہیاں. اب اتنا وقت نہیں ہے اس وجہ سے میں اس کو جلدی جلدی نکالتا جا رہا ہوں. دیکھیں ہر جگہ الشہادتان آخر میں لکھا ہوا رہا ہے، ساری معتبر ترین روایات ہیں کہ جو کہ علماء نے لکھی. اچھا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو پہلے ہی سب سے لائن ہے، باب استحباب ذکر الائمہ علیہ السلام، یعنی آئمہ کا ذکر کا مستحب ہونا کہاں؟ قنوت کے جملوں میں، قنوت کے جملوں میں. اچھا جو دوسری حدیث نیچے نظر آ رہی ہے 7982، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کے اندر نماز فی قنوت الجمعہ کا لفظ نظر آ رہا ہوگا. کہ حالبی نے قنوت جمعے کے قنوت کے اندر آئمہ کے ناموں کا جو ہے وہ پوچھا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو قنوت وغیرہ جو اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو قنوت وغیرہ کے معنی اس قنوت کے علاوہ بھی کہیں نہیں، اس کا مطلب ہے جمعے کے قنوت کے علاوہ جو دیگر نمازوں کے قنوت ہیں ان کے اندر بھی آئمہ کے نام لیے جا سکتے ہیں. وہ تو ابھی آپ نے اس سے پہلے سن لیا کہ قنوت کے اندر آئمہ کے ناموں کو لینے کی اجازت ہے. یعنی خود جو کتابیں موجود ہیں، جو احادیث کی کتابیں ہیں، وہ خود ظاہر کر رہی ہیں اس کو، کتابوں کے مؤلف نے خود اسی کے اندر، اس چیپٹر کے اندر ہی رکھا ہے کہ جہاں پر قنوت کا جو کہ چیپٹر ہے اس میں پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو زبردستی تشہد کے اندر کھینچ کر جو ہے وہ لایا جاتا ہے. اچھا تو یہ والی روایت کے اس لحاظ سے پیش کرنا بالکل ہی عبث ہے، اور اس کو بلکہ اس والی روایت کو تو خود جو قائلین ہیں علماء تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنے کی، وہ بھی اس روایت کو لے کر نہیں آتے. انہیں پتا ہے کہ اس روایت کا یہ والا محل نہیں، اور جمل ہوم نہیں ہے بلکہ اجمل ہوم ہے. اچھا اب ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ بہوری حضرات بھی پڑھتے ہیں، ان کا بھی میں تشہد سنواتا ہوں کہ وہ پڑھتے ہیں، اور آغا خانی بھی پڑھتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آغا خانیوں نے اپنے 49 اماموں کے نام اپنے اس کے اندر بڑھائے ہیں، ہم بھی اپنا مذاقہ اڑوائیں اور اپنے آئمہ کے نام اس طرح سے ایجاد کر کے اس کے اندر ڈال لیں جگہ جگہ جیسے آغا خانیوں نے ایجاد کر کے ڈالی. پہلے وہ سن لیجیے.
اسماعیلیوں سے بھی پڑھوائیں گے, بوہریوں سے بھی پڑھوائیں گے. یہ بوہریوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں عباس علی والا, ان کا ہمارا وعدہ ہے یہ قرآن الدین سے کہیں گے سب اگر نہیں پڑھتے ان کے تو شاید پڑھا جاتا ہے, آغانیوں کے بھی پڑھا جاتا ہے.
اللهم بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين. اللهم بحق مولانا علي مولانا الحسين مولانا زين العابدين مولانا محمد الباقر مولانا جعفر الصادق مولانا إسماعيل مولانا محمد بن إسماعيل مولانا وفي أحمد مولانا تقي محمد مولانا رضي الدين عبد الله مولانا محمد المهدي مولانا القائم مولانا المنصور مولانا المعز مولانا العزيز مولانا الحاكم بأمر الله مولانا الظاهر مولانا المستنصر بالله مولانا النزار مولانا هادي مولانا مهتدي مولانا قاهر مولانا على ذكره السلام مولانا على محمد مولانا جلال الدين حسن مولانا على الدين محمد مولانا ركن الدين خير شاه مولانا شمس الدين محمد مولانا قاسم شاه مولانا اسلام شاه مولانا محمد ابن اسلام شاه مولانا المستنصر بالله مولانا عبد السلام مولانا غريب مرزا مولانا ابي الذر علي مولانا مراد مرزا مولانا ذي الفقار علي مولانا نور الدين علي مولانا خليل الله علي مولانا نزار مولانا السيد علي مولانا حسن علي مولانا قاسم علي مولانا ابي الحسن علي مولانا خليل الله علي مولانا شاه حسن علي مولانا شاه علي شاه مولانا سلطان محمد شاه وبحق مولانا وإمام من الحاضر الموجود شاه كريم الحسيني ارحمنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين شاه ديدار اللهم لك سجودي وطاعتي.
پہلو تشہد, بسم اللہ وباللہ والحمد للہ والاسماء الحسنى کلها للہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد نبيك وتقبل شفاعته في أمته وصل عليه وعلى أهل بيته الطاهرين.
کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا اس کو کہیں نام نہیں, اور جو نام لیتے ہیں آغا خانی ان کی نماز کیا سے کیا ہو گئی ہے, رکوع بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر اضافے کر کے, یعنی اگر اس کی راہ کھول دی جائے تو آپ دیکھیں نماز کیا سے کیا بن جاتی ہے. تو اس کو نماز کہنا بھی مشکل ہے کہ جو آغا خانی پڑھتے, صرف ایک دعا یا کچھ کلمات ہیں اس کے اندر جو سارے صرف 49 سے بھی اپنے اماموں کے نام بھرے ہوئے. اچھا اب تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال ہمیں باطل فرقوں کی پیروی کرنے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ لوگ کرتے ہیں, تو آپ لوگ بھی سبھی کام کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اعتراض کیا کہ ساری شیعہ دنیا کے اندر شہادت ثالثہ پڑھی جاتی.
کچھ شیعہ ہیں جو ضد پہ ہیں, انہیں پیار سے سمجھائیے پڑھو, اتنی سا تو کہنا ہے علی ولی اللہ. ہمارے باپ دادا کہتے تھے, امام فرماتے ہیں سب کہتے تھے, عراق میں ایران میں سب کہتے تھے, یہ پاکستان میں کیا نئی بات ہو گئی ہے؟ کیا بات ہو گئی ہے؟ کہے کے لیے نہیں کروں گا. کیا ولایت علی سے ضد کیا ہے؟ ضد کیا ہے تو کس سے؟ مولا علی سے.
یہ تو ایسی بات ہے کہ کسی جگہ پوری دنیا تشیع کے اندر باقاعدہ ہم نے پورے کلپ بنایا تھا, اس میں تمام روضہ مقدسہ تمام پوری دنیا تشیعوں میں کسی جگہ بھی شہادت ثالثہ نہیں پڑھی جاتی.
الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لله وخير الأسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد بآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
تو یہ پتہ نہیں کس دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ ہر جگہ پڑھی جاتی ہے اور انڈیا کے اندر ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. کتنے انڈیا کے بزرگوں سے میں نے خود پوچھا جا کے کہ آپ جس علاقے کے وہ صاحب ہیں کہ اس جگہ پر کسی جگہ ہے, کسی جگہ نہیں پڑھی جاتی. سوائے ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ, کوئی کتنا پرورٹ مختلف علاقوں میں شروع ہو گئے کسی ایک نے ایک آدھ, جیسے ہم یہاں پر پڑھنا شروع کر دیں تو یہ تھوڑی کہا جائے کہ کراچی میں پوری کراچی میں پڑھی جاتی. تو یہ فضول قسم کی باتوں سے لوگوں کو جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کی جاتی. اچھا, اب امام خمینی کا تو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا, اور بہت سارے ذاکرین نے ایسے جھوٹ امام خمینی سے منسوب کی. امام خمینی کی ذات گرامی, جیسے کہ ہماری جو زنجیر و قمزنی کے موضوع پہ جو گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر بھی تفصیل سے کہ امام خمینی موجود ہیں, حیات ہیں, اور اس وقت سے ہی ان کے نام سے ایسی ایسی چیزیں مشہور ہونا شروع ہو گئی تھیں جو انہوں نے کبھی کہی نہیں. اب امام خمینی کے فتوے اگرچہ بھی گزرے ہیں, لیکن آپ پہلے وہ سن لیجئے کہ کس انداز سے باتیں بنائی جاتی ہیں.
آیت اللہ خمینی کے نائب خاص, دیکھیں سفیر سے ملنا آسان ہے, توجہ, لیکن ان آیت اللہ سے ملنا بڑا مشکل ہے. توجہ چاہتا ہوں, بڑی مشکل سے مجھے وقت ملا, اور میں جب وہاں گیا اور یہ مسئلہ میں نے پیش کیا, میں نے جناب اس کے بارے میں جناب کا حکم کیا ہے, جناب کا حکم کیا ہے. پہلے وہ مسکرائے اور پھر عربی میں مجھ سے ارشاد فرمایا, اور مجھ سے فرمانے لگے کہ کیا بات ہے, کیا آپ کے پاکستان میں علی وجہ نظام ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ علی وجہ نظام بن گئے. میں نے کہا قبلہ کا حکم کیا ہے؟ کہنے لگے علی تو علی ہے, میرا فتویٰ یہ ہے کہ تشہد میں 12 میں سے جس کا چاہو نام لے دو. جو چاہتا ہوں ان کا یہ موجب ثواب ہے, مبتلے صلات نہیں. توجہ ہے دوستو, بھی نہیں بس عزیزوں.
امام خمینی فضل الدین شخصیت, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے استفتات امام خمینی, اس کی جیل صفا ہر تمام چیزیں بتائیں کہ اس میں نے کہا نہ صرف یہ عمل واجب نہیں بلکہ فقہ بزرگ نے اس میں کسی نے اس کی اجازت نہیں دی, بلکہ کہا کہ اگر کوئی عمدن اس تشہد کو پڑھ لے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی, اور تشہد وہی پڑھنا چاہیے جو رسالہ ہے عملیہ میں مذکور ہے اور مشہور و معروف. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ تمام چیزیں. اچھا, ایک روایت اور پیش کی جاتی, بکر ابن حبیب کی ایک روایت ہے کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام, بکر ابن حبیب آگے کہتے ہیں کہ مولا میں تشہد میں کیا پڑھوں, اور تشہد میں اور قنوت میں. امام نے فرمایا جو تم نے سب سے بہتر سیکھا ہے وہ پڑھو, کیونکہ اگر تشہد معین ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. تم نے جو سب سے بہتر سیکھا ہے وہ پڑھو. اچھا, یہ روایت جو ہے وسائل الشیعہ کی چھٹی جلد میں ہے, ابواب تشہد میں, اور آغا خوئی نے بھی اس کو لکھا ہے عروہ کی جو پانچویں جلد شرح عروۃ الوثقی تو التنقی ہے, لیکن المستند کے اندر آغا خوئی نے اس کو لکھا ہے, اور آغا خوئی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. کہا اس میں جو راوی ہے بکر ابن حبیب اس کی توثیق نہیں ہو سکی کہ کون تھا, اس کے حالات کا کچھ پتہ نہیں کہ کون تھا, یہ اس کی وساطت ثابت نہیں. اور آگا کوئی نے کہا کہ امام نے کہا کہ جو تمہیں سب سے بہتر یاد ہو, اس سے امام کی مراد یہ ہے کہ مستحب حمد خدا کی امام نے اجازت دی, یعنی جتنی اچھی مستحب حمد خدا تم کر سکتے ہو, کیونکہ دیگر معتبر روایتوں کے اندر ایک ابو بصیر کی ایک طویل روایت بھی ہے جو کہ پچھلی نشست میں آغا سیستانی کی میں نے آپ کو دکھائی تھی, جو طویل ترین تشہد ہے, اس کے اندر بہت زیادہ مستحب حمد خدا ہے. کہا کہ اس طرف امام کا اشارہ تھا کہ معتبر, اگر یہ علی حدیث صحیح بھی ہو تو اس سے مراد مستحب حمد خدا ہے جس کے اندر مستحب اذکار سارے بیان ہوئے, تو وہ ابو بصیر کی جو معتبر ہے وہ سب سے اچھا تشہد کے نام سے جو ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ اس میں تمام مستحبات کے ساتھ تشہد جو ہے وہ ذکر ہوا. تو اس سے مراد مستحب اذکار ہیں جو کہ اصل تشہد کا جز نہیں ہے, اصل تشہد کا. اچھا اگر یہ جیسے کہ آیا میں اس حدیث کو صحیح مان لے کہ ہم نے کہا اگر تشہد معین ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے, تو اس کا مطلب ہے کہیں پر بھی انسان جو ہے ان کے نام لینا شروع کر دے, مثلا تکبیرۃ الاحرام کے بعد نام لینے شروع کر دی اور گواہی دینی شروع کر دی, اور الحمد کے بیچ میں گواہی دینی شروع کر دی, اور الحمد اور دوسرے سورے کے بیچ میں گواہی دینی شروع کر دی اور نام لینے لگے. ایسا تو نہیں ہے نا, اس کا تو جو اس کے قائل ہیں وہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہوں گے کہ نماز میں کسی بھی جگہ جو ہے ان کے نام لے لیے جائیں. تو اس سے مراد مستحب ارکان ہیں تشہد میں, اور قوموں کے اگر ہم یہ کہیں گے امام کی مراد یہ تھی کہ تشہد معین ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے, تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ امام نے کسی طرح سے بھی نام لینے کی اجازت دے دی. اور روایتوں کو ملا لیا جائے تو جو پچھلی ہوئی تھی, تو اس کا مطلب ہے نماز میں کسی بھی جگہ ائمہ کے نام لکھا ان کی گواہیاں دینی شروع کر دی جائیں تو نماز صحیح رہتی, یہ اس سے مراد نہیں. اور خود آیت اللہ خوئی نے بھی اس سے کہا ہے کہ اس سے مراد مستحب حمد خدا ہے, اور دوسری روایات سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے, اور یہ اصل تشہد کا جز نہیں ہے, وہ مستحب بلکہ مستحب اذکار کے طور پر بیان ہوا. اور بیرۃ العقول میں باقاعدہ جو یہ فروع کافی کی روایت تھی آپ کے سامنے جو سے پہلے پیش ہوئی, بیرۃ العقول میں علامہ مجلسی نے بھی باقاعدہ اس روایت کو ضعیف قرار دی. تو پتہ ہی اس طرح کی ضعیف روایتیں نکال نکال کر لوگوں کو نماز کے واجب تشہد کے اندر اس کو ڈال دیا جائے, اور ایک تشہد کے اندر ایک مزید اضافہ کر دیا جائے ایک واجب کے اندر, یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک تو اس ضعیف روایت کا معتبر روایات سے ٹکرا ہوتا ہے, اور خود آیت اللہ صادق شیرازی کے جو کہ اس کو پڑھنا سے جائز سمجھتے ہیں, مستحب یا واجب نہیں سمجھتے, ان کے نزدیک بھی یہ ضعیف حدیث ہے کہ جو کہ ان کا اپنا فتویٰ ہے جس ضعیف حدیث کی بنا پر ہے جس کو وہ التسامح فی عدلت السنن کے تحت جائز قرار دیتے ہیں. اچھا اب آ جائیے ایک اور مسئلہ, نماز جنازہ کی دعاؤں میں نماز پنجگانہ کے تشہد کا قیاس کیا جاتا ہے کہ جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا تو اس پر آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی نے جو نماز جنازہ پڑھائی تھی اس میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا تھا. نماز جنازہ کو تسامحاً نماز کہا جاتا ہے, اس کے احکام بالکل اس سے الگ ہیں. نماز جنازہ کا حکم, نماز جنازہ بھی جیسے آگے چل کر آئے گا, نماز جنازہ کو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز جنازہ میں الحمد کا سورہ نہیں ہوتا, نماز جنازہ میں دوسرا سورہ نہیں پڑھا جاتا, اس میں رکوع نہیں ہوتا, سجدہ نہیں ہوتا, تشہد نہیں ہوتا, ایک دعائیہ کلمات اور پانچ تکبیرات وہ کہی جاتی ہیں. اس کے اندر مستحب ارکان بہت سے اضافہ کیے جا سکتے ہیں, اس کا حکم بالکل الگ ہے, جیسے قنوت کا حکم بالکل الگ ہے. نماز جنازہ اصلا اس طرح کی نماز ہی نہیں کہ اس کا حکم اس کے اوپر اطلاق کریں, اور وہ کیا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ دیکھیے شہادت ثالثہ میں آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی جو ہے وہ اس نماز میں ولایت علی کی گواہی دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ عام نمازوں میں بھی جائز ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا احدا
اللہ اکبر
احمد
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا
لم يتخذ في عز جلاله شاهدة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن أمير المؤمنين وأحدى عشر من أوليائه وأحدى عشر من أولاده حجج الله على الخلق أجمعين وأشهد أن الموت حق والقبر حق والصراط حق والميزان حق والجنة حق والنار حق
وسراء سؤالا نحيرا لمنكر الحق، وأن الله يبأس من في الغبور. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأول ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم وصل على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وصل على أئمة المسلمين وحجج الله على الخلق أجمعين سيما حجة الله على الخلق أجمعين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك غافر الخطيئات وماحي السيئات ومبدل السيئات بالحسنات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الله أكبر. اللهم إن هذا المحج قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم هذا عبدك ناصيته بيدك محتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم أسعد بروحه إلى أعلى عليين احشره مع من يتولاه من الأئمة المعصومين واحلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أفوك اللهم أفوك اللهم أفوك أفوك أفوك. الله أكبر.
في التفقه في الدين وكفالة أيتام الأئمة المعصومين فاحشره مع الأنبياء والأوصياء والشهداء والصديقين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم وبحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اغفر له ولنا. اللهم اكتبه عندك في عليين واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين واخلف على عقبه في الغابرين وارحمه بيانا برحمتك يا أرحم الراحمين.
تو آپ نے دیکھا اس میں بہت سارے مستحبات مستحب دعاؤں کا اضافہ ہے جو کہ اصلاً خود اس نماز واجب کا حصہ نہیں بلکہ مستحب کلمات کے طور پر. تو اس کا قیاس کرنا کہ نماز کے تشہد میں عام نمازوں کے جو تشہد ہے اس کے اندر بھی ہم ان گواہیوں کو لے کر آئیں یہ قیاس ہے. اس طرح سے کسی ایک نماز کا حکم دوسری نماز کے اس حکم کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا, دونوں نمازوں کا پیٹرن طریقہ کار احکام الگ ہیں, لیکن اس انداز سے بات کہی جاتی ہے. اچھا اب اتنا اور بات یاد رہے کہ اصلاً تو جائز ہے نماز جنازہ میں, لیکن باقاعدہ آقا سیستانی سے بات پوچھی گئی کہ یہ جو ذکر ہے ولایت امیر المومنین کا نماز میت میں یہ بہت ساری جگہوں پہ مشکلات اور جھگڑے پیدا کرتا ہے, تو کیا ان جگہوں کے اوپر اس کی اجازت ہے کہ اس کو پڑھا جائے؟ کیونکہ دیکھیے بہت وہاں تو علمی ماحول ہے, علماء موجود ہیں, وہ چیزوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں ہے, لیکن یہاں پر اکثر لوگوں نے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کی نماز جنازہ کے اندر بھی یہ شروع کر دیا, تو بہت سارے افراد جھگڑنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو تشہد کا بھی جز نہیں ہے تو اس کے اندر بھی اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, وہاں وہ غلطی پہ ہیں کہ اس کے پڑھنے کی یہاں پر اجازت ہے. لیکن بہرحال ہوتا یہ ہے کہ اس انداز سے جب جھگڑا ہونے لگتا ہے تو وہاں کے متعلق آغا سیستانی نے کہا کہ جس مقام پہ یہ جھگڑے اور نزاع کا سبب بنے وہاں پر احتیاط لازم ہے کہ اس کو ترک کیا جائے نہ پڑھا جائے, یعنی پاکستان کے ان علاقوں کے اندر, اور کبھی جھگڑے کا سبب نہ بنے تو پڑھنے کی ویسے اجازت ہے. یہ بیچ میں بات آ گئی تاکہ یہ رہے کہ یہ ان مقامات پہ جو جھگڑے کا سبب بنتے ہیں وہاں اس کا پڑھنا نماز جنازہ میں بھی صحیح نہیں ہے. اچھا اب ایک روایت ہے کہ جو کہ باقاعدہ آیت اللہ صادق شیرازی کا فتویٰ کوٹ کیا جاتا ہے, اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ دو کتابوں کے ریفرنس سے جامع احادیث شیعہ اور مصباح المتحجد جو شیخ طوسی کی ہے اس کے اندر وہ انا علی نعم الولی کا لفظ کا اضافے کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ دماغ میں رہے کہ دیکھیے جامع احادیث شیعہ کو آیت اللہ بروجردی کی کتاب کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے کہ آیت اللہ بروجردی کا فتویٰ یہ ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ جامع احادیث شیعہ اچھا اس کی سیریز بھی آ گئی ہیں, بہت بڑی تعداد کے اندر ساری احادیث جو شیعوں کی ہیں اس کو اس میں جمع کیا گیا جامع احادیث شیعہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آغا بروجردی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, آیت اللہ حسین بروجردی کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ ان کے پیسوں ان کے خرچے کے اوپر یہ کتاب چھپوائی گئی تھی, ورنہ اصلاً اس کے جو مؤلف ہیں وہ شیخ اسماعیل معزی ملائری. تو یہ اس طور پر کہہ کے پیش کیا جاتا ہے یہ دیکھیے اس کتاب کے اندر یہ تشہد موجود ہے اور یہ آیت اللہ بروجردی کا فتویٰ ہے, نہیں آیت اللہ بروجردی کے یہ خرچے پر کتاب چھپی تھی اور یہ شیخ اسماعیل معزی ملائری نے اس کو تالیف کیا ہے, اور آیت اللہ بروجردی کا فتویٰ تو وہ اس سے پہلے ہم نقل کر چکے ہیں, وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتے, ان کی تو اپنی توضیح مسائل کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ تشہد وہی پڑھا جائے. لیکن یہ تو کیونکہ احادیث کی کتابیں ہیں, احادیث کی کتابوں میں صحیح قوی ضعیف ہر طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں, جس طرح بحار الانوار ہے, بحار الانوار کہا علامہ مجلسی کا فتویٰ ہے, نہیں علامہ مجلسی کا فتویٰ نہیں, علامہ مجلسی نے ساری احادیث کو جمع کر دیا ہے, آپ تحقیق کرتے رہو کہ اس میں کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے, فقہا کا کام ہے. اب آپ یہ کہیں کیونکہ بہار میں ہے لہٰذا علامہ مجلسی لازمی اس کو صحیح سمجھتے ہیں, یہ بالکل لاعلمی ہے اور جہالت ہے اس طرح کی کوئی بات کرنا. تو اس طرح کا پریزنٹ کیا جاتا ہے. اچھا اب یہ ایک تو ان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں, اور وہ ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی کا تو فتویٰ اس کے خلاف ہی. اچھا جب یہ کتاب چھپی اس کے اندر مصباح المتحجد سے جو شیخ طوسی کی کتاب تھی وہاں سے جامع احادیث شیعہ کے اندر اس روایت کو لکھا گیا کہ جس میں اشہد ان علی نعم الولی کا لفظ تشہد کے اندر جو روایت کے اندر آیا. جب بعد میں اصل مصباح المتحجد جو اصل خطی نسخے تھے اس سے ملایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ غالیوں نے یہ جملہ اس کے اندر بڑھا دیا تھا. تو بعد کے جو ایڈیشن جامع احادیث شیعہ کے چھپے ہیں اس کے اندر سے یہ والی روایت نکال دی گئی. تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ تو بعد کے ایڈیشن میں غالیوں نے اضافہ کر دیا تھا مصباح المتحجد شیخ طوسی کی کتاب کے اندر. یہ مصباح متحجد ہے شیخ طوسی کی، اس میں سے نکال کر جامع احادیث شیعہ کے اندر اس کو لکھا گیا. بعد میں جب خود شیخ طوسی کی اصل خطی نسخے نکالے گئے تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر تو شہادت ثالثہ ہے ہی نہیں. یہ تو بعد میں زمانے میں چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے، لوگ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اس میں کسی نے اضافہ کر دیا اور بعد میں جب کتابیں چھپنے لگی تو اسی کتاب کو چھپوا دیا گیا. اور یہ کہا گیا دیکھیں شیخ طوسی اس کے قائل تھے، مصباح المتحجد میں انہوں نے یہ والا تشہد لکھا. اور خود مصباح المتحجد کا 1004 ہجری کا ایک خطی نسخہ ہے، اس میں کہیں شہادت ثالثہ کا وجود بھی نہیں. یہ آج بھی ان کے خطی نسخے جو ہے آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری اور اس جگہ میں موجود ہے، کوئی جا کر وہاں سے بھی تحقیق کر سکتا. اچھا یہ جو ہے خطی نسخوں کے اندر تحریف کرنا، اب دیکھیں ایک محرف نسخہ ہے، یہ آپ کے سامنے رہے کہ آپ نے اتنی آسانی سے چیزوں کو دیکھیں کس طرح سے جب کوئی سازش کی جاتی ہے. جو ریڈ کلر سے نیچے نظر آ رہا ہے نا، اشہد ان ربی نعم الرب و ان محمد نعم الرسول و اشہد ان ما علی الرسول، یہ چل رہا ہے سلسلہ. اس میں اوپر پین سے اس کو میں اور بڑا کر کے اگر دکھاتا تو آپ کو آسانی ہوتی، لیکن وہاں پر اشہد ان علی نعم الولی کا لفظ کا اضافہ کیا گیا. یہ جو لال رنگ کا دائرہ بنایا گیا ہے یہ کہ اس خطی نسخے کے اندر انحراف ڈالا گیا ہے، اس کو محرف کیا گیا ہے اور اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اچھا یہ خالی یہ نہیں بلکہ اب اس کا بھی حوالہ پیش کیا جاتا ہے تحفہ احمدیہ کا. انڈیا کے اندر پہلے توضیح المسائل نہیں ہوتی تھی اور علامہ ناصر الملت کی توثیق شدہ مسائل دینیہ کی کتاب جس کے اوپر لوگ عمل کرتے تھے، اس میں بعد کے نسخوں کے اندر شہادت ثالثہ کا اضافہ کر دیا گیا. جو اصل نسخہ ہے 1300 ہجری کے اندر، اس کے یہ پیج اس کا ہے، اس میں کہیں پر بھی شہادت ثالثہ نہیں. اس کا مطلب ہے بعد کے جو نسخے چھپے اس میں لوگوں نے اس کے اضافے کیے، ورنہ خود اصل نسخے کے اندر یہ نہیں تھا. اسی طریقے سے ایک المراسم کتاب ہے جو ہمارے متقدمین علماء ہیں، ابن سلار گزرے، ابن سلار، ابن سلار، ابن جنید وغیرہ، یعنی بہت متقدمین شروع کے علماء، ان کی کتاب ہے المراسم فی الفقہ الامامیہ. اس کے المراسم العلویہ کے نام سے بھی اس کا فارسی کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے تراجم وغیرہ ہوئے ہیں. 1276 ہجری کا قدیم نسخہ، اس کے اندر کہیں شہادت ثالثہ نہیں، اور بعد کے جو ایڈیشن کہیں کہیں ادھر ادھر چھپے انہوں نے اضافے کر کے اور یہ مشہور کیا گیا کہ آج کا مسئلہ نہیں. اتنے پرانے علماء ابن سلار جن کو سالار الفقہا کہا جاتا ہے، دیکھیں اس زمانے سے شہادت ثالثہ چلی آ رہی، یہ بعد میں اضافے کر دیے گئے اس کے اندر، جسے ابھی آپ سن رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کون کون سے اضافے جو بھی آپ نے کلپ سنے روایت کے اندر ان تمام چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے. جبریل آ رہے ہیں کہ اے رسول آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے آج سے اس کے بعد، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اس کے اندر اس انداز سے اضافے کرتے چلے جا رہے. تو کتابوں کے اندر بھی بہت کچھ ہوا یہ. اور زیادہ علماء نے کہا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ شیخ طوسی کی ایک تو مصباح المتحجد، وہ تو ایک لحاظ سے مستحب اذکار اور دعاؤں اور اس لحاظ سے کتاب تھی، جو اصل شیخ طوسی کی جو دو کتابیں ہیں تہذیب الاحکام، جو اصل فقہی مسائل کی کتابیں ہیں، اس میں جب تشہد کا چیپٹر ہے اس کے اندر وہی دو شہادتیں شیخ طوسی لکھ رہے ہیں. اور ایک تو تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی، دوسری استفسار شیخ طوسی کی ہے جو فقہی مسائل کی، اس میں جب تشہد کا چیپٹر آ رہا ہے تو اس کے اندر وہی دو شہادتوں والا تشہد لکھا جا رہا ہے. تو اگر مصباح المتحجد کے اندر بھی شیخ طوسی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر تو شہادت ثالثہ لکھی لیکن اصل کتاب جو فقہ مسائل کے اندر جو موضوع پہ لکھی گئی اس میں شہادت ثالثہ کو تذکرہ ہی نہ کرے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی وہ والی کتاب بھی جو تھی اس کو بھی جعلی طور پر اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے مصباح المتحجد کے اندر. اسی وجہ سے جب خطی نسخوں سے ملا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو شیخ طوسی نے لکھی نہیں تھی اور اس کو بعد میں کچھ غالیوں نے اس میں اضافہ کیا، لہذا جامع احادیث شیعہ سے وہ تشہد نکال دیا گیا، وہ والی تشہد والی حدیث نکال دی گئی ہے. اور اب کے ایڈیشن میں آغا بروجردی کے خرچے پہ جو کتاب چھپی تھی جامع احادیث شیعہ، اس میں شہادت ثالثہ نہیں. اچھا پھر مصباح المتحجد کے اندر بھی جو روایت ہے، چلے اس پہ بھی اب آ جائیے، اس کے اندر جو روایت ہے اس کے متعلق بھی ہے کہ یہ دو کتابوں سے اس کے اندر نقل کی، ایک تو مصباح المتحجد سے نقل ہے آقا بروجردی نے جو لکھا ہے، اور ایک فقہ الرضا کے اندر کتاب کے اندر اس کو نقل کیا گیا جس میں وانا علی نعم الولی کا اضافہ ہے جملہ. یہ بھی فقہ الرضا کے متعلق آقا جواد تبریزی کا کہ فقہ الرضا کا کتاب کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے گزری تھی بات. اور مصباح المتحجد کی بھی جو روایت ہے وہ مرسل روایت ہے، اس کے راوی اکثر غائب، تو لہٰذا اس روایت کو کسی بھی طور پر جو ہے آپ خود سوچیں، کسی بھی منصاف پسند شخص کے سامنے رکھیں گے، ایک طرف تو ابو بصیر کی معتبر روایتیں ہوں تو اس کے اندر مستحب اذکار تک صحیح طور پر بتائے گئے ہوں، اور جعلی مرسل اضافہ شدہ محرف نسخوں کے اندر جو روایت موجود ہو اس کو ہم اٹھا کر اس سے ایک نیا تشہد ایجاد کر لیں، کہاں کا انصاف. اور یہ وجہ کہ آیت اللہ صادق شیرازی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ میرے نزدیک یعنی اس کے دلائل مکمل نہیں. جب بھی التسامح فی ادلت سنن کے قاعدے کے تحت انہوں نے پڑھنا جائز قرار دیا ہے، اور خود ان کا بھی اگر تشہد دیکھیں جو دو کتابیں ہیں ابھی جامع احادیث شیعہ کا، تو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر سے وہ نکال بھی دیا گیا. اور مصباح المتحجد کا بھی حوالہ انہوں نے اپنے فتوے کے اندر دیا ہے، مصباح المتحجد کا بھی ثابت ہو گیا ہے کہ وہ محرف نسخہ ہے کہ جس کے اندر تھا اس میں بھی جو ہے ایک لحاظ سے اب اس کی کریکشن جو ہے ہو جانی چاہیے، جب بھی جامع حدیث شیعہ سے بھی اس کو نکالا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ صرف ایک مباح اور مستحب، ایک مباح یا ایک اختلافی مستحب کے لیے اتنا فساد معاشرے کے اندر برپا کرنا ایک سازش ہے، کیونکہ اس سازش سے ایک کے بجائے کئی شکار ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کو بگاڑا جائے، اور کتنی بڑی تعداد دیکھیں پاکستان کے اندر جو اتنے بھی مراجے کی تقلید ہو رہی، تقریباً 99.99% علماء اور مراجے ان کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اکثر تو کہتے ہیں کہ نماز بھی باطل. تو اگر آپ اس کا پرچار کریں گے جو کہ قائلین بھی ہیں، تو وہ سب افراد اگر اس کے قائل ہو گئے بالفرض، تو ان سب کی نمازیں اپنے مجتہد کے فتوے کے تحت باطل قرار پائیں گی. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ افراد کر رہے ہیں جو اشتہار و تقلید کو مانتے ہی نہیں. پھر یہ ایسے افراد کے فتوے بعض اوقات پیش کرتے ہیں جن کی تقلید یہاں پر نہیں ہوتی. اور پھر تیسری بات یہ کہ اس سے مجتہدین کے خلاف، آپ نے دیکھا ہر جگہ ملا کی بات مانو گے، ملا سے مراد یہاں مجتہد ہوتا ہے، تاکہ لوگ مجتہد سے ان کا دماغ ہٹایا جائے، ان سے نفرت دلائی جائے کہ یہ لوگ ولایت علی کے خلاف ہیں. جبکہ آپ نے دیکھا کہ سامنے کچھ نہیں، کہ وہ علمی دلائل سے دیکھتے ہیں کون سی حدیث کس معیار کی ہے، اس کے مقابلے سے ٹکرانے والی حدیثیں کون سی ہیں، ان حدیثوں میں سے انتخاب کس کا کیا جائے گا، اس انتخاب کے اصول کیا ہیں. مجتہدین کا کام ہے، یہ ذاکروں کا کام تو نہیں کہ ممبر سے لوگوں کو جاہل عوام کے سامنے جو ہے اس بات کو ایک نیا دین ایجاد کر لیں، نئی نئی چیزیں اس طرح سے پیش کر کے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو اب وہ علماء کے جو اس کے قائل بھی ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں، ان میں کوئی ہم اس کا پورا احترام کرتے ہیں، جو بھی ان علماء کی تقلید میں ہوں وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو وہ لوگ پڑھتے رہیں، لیکن یہاں پر ان کا کوئی بھی مقلد نہیں ہے. جمیل حمود عاملی کا، یاسب الدین رستگار کا، مبشر کاشانے کا، یا علامہ محمد علی گرامی کا، یہاں پر کوئی مقلد نہیں. لیکن اگر کوئی مقلد ہے تو بالکل وہ شوق سے پڑھے، لیکن دوسروں کو اس لحاظ سے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ لازمی طور پر تشہد کے اندر شہادت ثالثہ پڑھیں، ورنہ ان کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، ورنہ جو ہے وہ غیر حلالی ہو جائے گا، ورنہ وہ مقصر ہو جائے گا، جس طریقے سے تمام چیزیں یہاں پر کی جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تو یہ مکمل سارے دلائل نہیں، لیکن آپ کے سامنے جو موٹی موٹی چیزیں پیش کی جائیں گی، جب آپ اس کو پڑھیں گی تو یہی تمام چیزیں آپ کے سامنے اس کے اندر پیش کی جائیں گی. تو آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کا رد بھی ہو گیا، اور ایک تو آپ پر بہت بڑا تو سلام ہو کہ آپ نے اتنے توجہ کے ساتھ 3 گھنٹے تک اس کو سنا. لیکن کیا کریں کہ اس کو آج مجھے مکمل کرنا تھا، تاکہ آئندہ نشست سلام کے موضوع پر ہو جائے، اور کم سے کم نماز مکمل ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک نشست تعقیبات نماز پہ ہوگی، ایک نشست تسبیح حضرت زہرا پہ ہوگی، ایک نشست مثلا اس طرح سے گفتگو ہماری آگے بڑھے گی. تو لیکن نماز جو ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. جنہوں نے پچھلے نشستیں نہیں سنی وہ انٹرنیٹ وغیرہ پر سن لیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ.
انہوں نے مسئلہ چاہت مومنین پہ وعدہ نہ ہوا نے پوچھا ہے کہ آج کل بعض خطبہ ممبر حسین پہ جا کے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تشہد میں امیر مومنین کی ولایت کی گواہی بھی دی جائے، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس کے بعد اشہد ان علی اللہ بھی کہا جائے. اس فتوے کا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ میرا عقیدہ ہے خدا اور رسول کے بعد سب سے عظیم شخصیت مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ہے. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا میں اس کو شیعہ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ صحیح مسلمان بھی نہیں سمجھتا. یہ میرا عقیدہ ہے. اب میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ آپ 4 پڑھ سکتے ہیں؟ خدا کو 3 کی بجائے 4 پڑھو، کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ ہر رکعت میں آپ ایک دفعہ رکوع کرتے ہیں، دو دفعہ سجدے کرتے ہیں، آپ چار سجدے کر سکتے ہیں خدا کو ہر رکعت میں کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ بھلے حضرت عباس علمدار کا کتنا بڑا درجہ، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کے امام کہہ سکتے ہیں؟ رسول اسلام کے ہم شکل علی اکبر علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ ہے، آپ ان کو امام کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ حکم کے بنتے ہیں،
بے شک
حکم کے بنتے ہیں، درست ہے؟ حکم ہمیں ہوا، ہم نے کہا 12 امام، ہم 13 نہیں بنا سکتے، نہ 11 بنا سکتے ہیں، مغرب کی 3 رکھتے ہیں، ہم 3 ہی رکھیں گے، صبح کی 2 ہی رہیں گی، درست ہے؟ کچھ میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اچھا جب یہ نہیں ہو سکتا تو آج جو مومنین یہ شہاد سے سالسہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر، گویا کو خدا کو کہنا چاہتے ہیں، خدا یا تمہیں نماز بنانی نہیں آتی تھی، میں تمہیں بنا کے دکھاتا ہوں، اے رسول تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، اے 12 اماموں تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، چونکہ کسی نے نہ پڑھا ہے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے.
ایسا عمل تبرکن بھی،
رسول کو تبرک پتا نہیں تھا، علی کو تبرک پتا نہیں تھا، امام صادق کو تبرک کا پتا نہیں تھا، آج مجھے اور آپ کو پتا چلا ہے. دلیلیں پیش کرتے ہیں، آئمہ کو دلیلیں یاد نہیں تھی. آپ سب نے شیخ ہمارے علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ کا نام سنا ہوگا، ہمارے بہت بڑے عالم تھے، جن کے شیخ سید مرتضی علی مرتضی شاگرد، شیخ طوسی ان کے شاگرد، امام زمانہ نے ان کو اپنے پیار کے ساتھ اپنا بھائی لکھا تھا. کتنا یہ سلمان محمدی کو بھی درجہ نصیب نہیں ہوا کہ کسی امام نے اس کو اپنا بھائی کہا. منا اہل البیت کہاں ہے، لیکن بھائی کتنا بڑا درجہ ہے شیر کے بچے کا. سب دنیا کے مخالفین شیعہ جو ہے اس سے نام سے ڈرتے تھے. بھلے اس نے اپنے جو جس کو آپ فتوی لکھتے ہیں، میں توضیح مسائل لکھی ہے اردو میں، کسی نے عربی میں، انہوں نے اپنی عربی میں، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی ایک مفید کو، اس نے بھی نہیں لکھا ہے، شاہ سالسہ کو نہیں لکھا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، ممبر حسین پہ جا کے کہا جاتا ہے جو نہیں پڑھتا وہ حرام زادہ ہے، ایسا کہا جاتا ہے. شیخ مفید استغفر اللہ استغفر اللہ، آئمہ استغفر اللہ. کس قدر جرات ہے، کس قدر بدبختی ہے، دلیلیں پیش کرتے ہیں ممبر پہ پا کے، یہ لو دلیل، 1, 2, 10, 15, 20 دلیلیں، ہاں 20 دلیلیں دے بیٹھیے. اب دو ڈاکٹر میں آپ میں کوئی ڈاکٹر بھی ہوں گے، ظاہرین میں دو ڈاکٹروں میں، دو انجینئروں میں کسی علمی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کہاں دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ سڑک پہ جا کے یا یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی میں دلیل پیش کریں گے، سڑک پہ جا کے دلیل پیش نہیں کریں گے. بلکہ یہ وہاں دلیلیں پیش کرتے ہیں میرے محترم، تو سننے والے میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، یہاں دلیلیں پیش کرتے ہو، آؤ نجات میں یہاں دلیلیں پیش کرو، یہاں کی دلیلیں پیش کرو، یہاں تو یہ آتے ہی نہیں ہے، یا اس طرح آتے ہیں ہمیں جب پتہ چلے وہ چلے گئے ہوتے ہیں، اس کو پتہ چلا چلتا. دیکھیے میرے بھائیوں میرے بیٹوں، اس مسئلے کو، اس کو لکھنے والا، اس کا تذکرہ پہلے ایک کتاب میں آیا تھا، اس کتاب کے نام کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے، اور کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوگا کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون تھا. دیکھیے اس کتاب یہ کتاب کے لکھنے والا کون ہے؟ جیسے آپ کو سڑک پہ دودھ پیتا ایک بچہ مل جائے جس کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو، تو آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں خون کو، شاید اس کا باپ فلان ہوگا، اس کی ماں فلان ہوگی، اس کتاب کے بارے میں علماء نے کیسا رائے کی ہیں. کوئی کہتا ہے میری تحقیق کہتی ہے یہ فلان کی ہے، میری تحقیق کہتی ہے یہ فلاں کی, اس کی تحقیق کہتی ہے فلاں کی کتاب ہے. نہ دس نظریے ہیں اس کے بارے میں, اس کتاب کے بارے میں, اس کا لکھنے والا کون. میری تحقیق اور باقی کچھ علماء کی تحقیق کے بارے میں, اس کا لکھنے والا ایک شخص تھا جس کا لقب تھا شلمغانی, جو امام زمانہ کی غیبت صغرا میں تھا, جس پہ امام زمانہ نے لعنت کی تھی. اس کتاب میں پہلے سب سے پہلے اس کا تذکرہ آیا تھا. اس کے بعد جس نے بھی لکھا ہے اسی کتاب سے لے کے لکھا ہے, یہ چیلنج ہے, اسی کتاب سے لے کے لکھا ہے. اور غور سے سنیے, اس کتاب میں کچھ ایسی اونٹ پٹانگ باتیں ہیں جس کو کوئی مسلمان بھی ماننے کے تیار نہیں ہے, میں صرف شیعہ ماننے کے تیار ہوں. میں مثال کے طور پر بار بار یہ عرض کر چکا ہوں, مسلمان دو قصوں میں ہیں, کچھ پاؤمٹ کو دھوتے ہیں وضو میں, کچھ مزہ کرتے ہیں. جو شیعہ ہیں مزہ کرتے ہیں, جو غیر شیعہ ہیں دھوتے ہیں. تم شیعہ ہو سنی ہو, اگر شیعہ ہو تو دھونے کو کافی صحیح سمجھتے ہو, اگر سنی ہو تو مزے کو کیسے کافی سمجھتے ہو. اور پھر اس خدا اس کو کیا کرے اس بندے کو, مارا بہت بدبخت تھا یہ. بڑے میری جس کی تحقیق کے مطابق جس کی یہ کتاب ہے, اس نے اذان اور اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں لکھا ہے. آپ اس کے کتاب کے پابند ہیں تو اذان میں چھوڑ دیجئے نا. جو میٹھی دوائی ہے وہ تو کھائیں گے, جو کڑوی ہے مجھے پسند نہیں آتی وہ نہیں کھائیں گے. یہ دین ہے, یہ بد دینی ہے. آپ کی قوم کے خادم کے علاوہ میں آپ کی قوم کا خادم ہوں, آپ کا خادم ہوں. کیا میں نے اردو میں بھی لکھے اپنے رسالے عملی, انگریزی میں بھی, عربی میں بھی, فارسی میں بھی, الحمدللہ گجراتی میں بھی تھا. میرے علاوہ جو علماء ہیں میرے بھائی جو زندہ ہیں, جو ان کی حفاظت کرے خدا, جو رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند کرے, انہوں نے یا عربی میں لکھی ہے یا فارسی میں. تو یہ کیا کرتے ہیں یہ جو شاہ سالسہ کا ڈھوک بجانے والے, اس کے پاس گئے, اللہم صلی مولانا آپ کے فلان جگہ پاکستان ہندوستان میں مقلد ہے, آپ کے کتاب کا میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. جو کیجئے تو مجھے پیسے دے دیں. اس سے پیسے بھی لے لیے اور اپنی قلم سے اس میں لکھ دیا شہادت سالسہ کو. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. خدا شاہد باز علماء کا نام لیا جاتا ہے. ان کے واسطے ان کے بیٹے نے آ کے مجھے خاص کر تو کہا کہ میرے باپ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, انہوں نے نہیں کہا ہے. یہ دین ہے, یہ دین ہے, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. اور اس سب سے بالا تھر جھوٹ بولتے ہو آئمہ پر, ہم بھی علماء پہ جھوٹ بولتے ہو. لہذا میں دس بستہ اپنے بھائیوں بیٹوں بیٹیوں سے کہوں گا, میرا فتویٰ علماء کے تمام علماء نجف کا فتویٰ, بلکہ اکثر علماء جو مشہور علماء نجف کر کوفہ وہ کم کے بھی ہیں, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, اور جو پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ گیا.
جی یہ تشہد میں شہادت سالسہ والا بڑا مسئلہ ہے. یہ بات آپ فرمائیے کہ رسول اکرم کے دور مبارک سے لے کر آج تک جو نماز شیعہ میں پڑھی گئی ہے وہ من گھڑت ہے یا ائمہ والی نماز؟ جی مثلا آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اکثریت ہاتھ باندھ کر پڑھنے والوں کی ہے, آپ نے ہاتھ کیوں کھولے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ائمہ ہاتھ کھولتے تھے؟ آپ نے خود کسی امام کو دیکھا؟ جی یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ اسی تسلسل سے نا, علماء کے ذریعہ اور نسلن بعد نسلن جو نماز ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شیعہ کی نماز ہے. ٹھیک ہے, اس شیعہ والی نماز میں 1400 سال میں یہ شیعہ علی ولی اللہ کے قائل تھے یا نہیں؟ کیا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو؟ جی جتنے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے رہے اس ناشریوں میں سے وہ علی ولی اللہ کے قائل رہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ دل میں ایمان اس پہ رکھتے رہے یا نہیں؟ آزان میں کہتے رہے یا نہیں؟ اقامت میں کہتے رہے یا نہیں؟ تشہد میں کیوں نہیں کہا؟ کیا تشہد میں ان 1400 سالوں میں کہا گیا؟ ہم نے نکالا ہے تو ہمارا جرم ہے, ہم نے اگر اشہد ان علی ولی اللہ کے لفظیں تشہد سے آ رہی تھی ہم نے نکالی ہیں پھر تو آپ ہمیں مجرم بنائے. میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 1400 سال کے شیعوں کے ہاں تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کیوں نہیں تھا؟ کیا وہ شیعہ نہ تھے؟ کیا وہ علی ولی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ جی رکھتے تھے, شیعہ تھے, نماز پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی بات کو چھوڑو, جو نماز پڑھتے تھے, جو نماز وہ ان 1400 سالوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں, علی ولی کی ولایت پر ایمان رکھنے, علی ولی کی آذان میں شہادت دینے اور اقامت میں شہادت دینے کے باوجود نماز کی تشہد میں وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت رسول کی نماز جو ان کی طرف منتقل ہوئی نسلن بعد نسلن, اس کے تشہد میں شہادت ولایت نہیں تھی. اگر ہوتی تو پڑھتے آتے, پڑھتے آتے. آج ہم اس کو نکالتے تو ہمیں مجرم کہتے. اب شیعہ کی نماز تو وہی ہے 1400 سال میں جس میں شہادت ولایت اور تشہد نہیں ہے. آج اگر تم داخل کرنا چاہتے ہو تو تم ثبوت مہیا کرو نا, تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم نماز میں 1400 سال والی نماز کو چھوڑ کر فقط جذبات سے لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تم علی ولی اللہ کو شامل کرو؟ آج اگر تم علی ولی اللہ کو شامل کرو گے تو کل بہت ساری باتیں اور بھی شامل کرو. کل تم کہو گے کہ حضرت عباس کا ماتم بھی نماز میں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے, ماتم عبادت ہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ پڑھنا بڑی عبادت ہے یا ماتم کرنا بڑی عبادت ہے؟ مشکل مسئلہ ہے شاہ صاحب, مشکل ہے. ابھی مشکل ہے, کل آسان ہو جائے گا. جو لوگ ماتم کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں ان کے نزدیک آزان میں اشہد ان ولی اللہ کوئی چیز نہیں, اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کوئی چیز نہیں, کلمہ میں علی ولی اللہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں, ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ماتم ہے. میں جانتا ہوں ان کے جذبات کو, آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. اور وہ جتنے ماتم کے عاشق ہیں کل کہیں گے جب تک دو چار ہاتھ سینے پر نماز کے اندر نہیں ماریں گے ہماری نماز نہیں ہوتی. تھوڑے دنوں کے بعد کہیں گے جب تک کہ نماز کے اندر ایک دو خون کے قطرے نہ نکلے, زنجیر کا ماتم نہ کیا جائے, بلیڈ نہ مارے جائیں, اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوتی. تو کیا تمہیں ہمیں اجازت دیں کہ تم جو مرضی آئے نماز کے نام پر شامل کرو اور ہم تمہارے مرید اور نوکر ہیں؟ ہم کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتے, ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے. ہم وہی نماز پڑھنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں جو محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہو. حتیٰ کہ ہم مجتہدین کو فقط ترجمانوں میں تعلیمات آل محمد مانتے ہیں. نماز بنانے کا حق نہ امام خمینی کو دیتے ہیں, نہ آغا خوئی کو دیتے ہیں, نہ آغا سیستانی کو دیتے ہیں. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی مجتہد نماز بناتا ہے. یا رسول اللہ, مجتہد بھی اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو سینکڑوں مجتہد اس کے دلال کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے, اس کے پاس شرعی دلیل ہے یا ویسے ہی کہہ رہا ہے. اگر بغیر دلیل شرعی کے کوئی بات کہے تو علماء کہہ دیتے ہیں قولہ و بولہ سوا, اس کا پیشاب اور اس کی بات برابر ہے. مذاق نہیں ہے. آپ کو تو چونکہ پتہ نہیں کہ حوضہ جات علمیہ میں علوم کو کیسے پھیلایا جاتا ہے اور دروس خارج ہوتے کیا ہیں اور ادلہ شریعہ ہوتے کیا ہیں اور قرآن اور حدیث اور ان ادلہ شریعہ کے ساتھ فتاوی کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. مذاق نہیں ہے. ایک شخص کو کوئی اختیار نہیں دیتے حوضہ کے, وہ اپنی مرضی چلائے. کسی کی مرضی کا نام دین نہیں, دین اس کی مرضی کا نام ہے جس کے سامنے حسین نے اپنا سر کٹا دیا.
برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله.